اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
وعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الجلال والإكرام المقسم الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی کام کریں ہم اشارے بھی نہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ مرحبا. اللہ تعالی کے لیے آپ کو اس وقت آنا کیسا لگ رہا ہے؟ ہم سب اس وقت وہ کام کرنے لگے ہیں جو یہ کائنات ہر وقت کر رہی ہے. آپ جو لوگ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ اس وقت ہمارے پاس جو سننے والے لوگ ہیں ان میں سے الحمدللہ اکثریت کے پاس فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، کچھ لوگوں کے پاس سحری کا وقت ہے، کچھ تہجد، اور اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ پاکستان انڈیا سے بات کر سن رہے ہیں، تو ان کے پاس اس وقت ٹائم جو ہے وہ تقریباً دن کا جو کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ کینیڈا سے آسٹریلیا سے سنیں گے ان کا ٹائم بالکل ڈفرینٹ ہے. میں اس وقت اس چیز کو محسوس کر رہی ہوں کہ جو مطلوب ہے، اور وہ کیا کہ اس کائنات میں ہر لمحے اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی بندگی ہو رہی ہے. سورج چاند ستارے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، اور یہ جو نظام دنیا کا چل رہا ہے گھوم گھوم کے آنے کا، ہمارے دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں، سال کئی سالوں میں بدلتے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ کوئی موسم اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے خالی نہ جائے. تو آپ سب کے لیے بہترین دعائیں بھی ہیں، اور وہ لوگ جو آج اللہ کے لیے اٹھے ہیں، یقیناً پہلے بھی اٹھتے ہوں گے، آج کا اٹھنا انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائے گا. تو اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم اپنے دورہ قرآن 2009 کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالی سے اس دعا کے ساتھ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، اے اللہ تو ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تیری نظروں میں قبول ہو، وہ کام کروا کہ جو تیری نظروں میں اس درجے کا پہنچا ہو کہ جو ہمیں اس دنیا سے اٹھا کے کل جنتوں کا وارث بنا دے، اور ہم تیری اطاعت کریں، تیری فرما برداری میں جئیں، تیری فرما برداریوں میں رہیں، تیری نافرمانیوں سے بچیں، اور تو ہماری زندگی کی سب سے پہلی چیز بن جائے، ہماری پرائیورٹیز، ہماری ذات، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اے اللہ تیرے لیے ہو جائے. تو ہمارے لیے وہ کام آسان کر دے کہ جو تیری رضا کو پانے کے لیے ہماری مدد فرمائے. اس لیے کہ نیکی کے کام تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اپنے اندر بہت بڑا اجر رکھتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جو بس مناسب درجے کا کام ہوتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش ملا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو اخلاص کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی نگاہوں میں پیارا کر لے. تو چلیے آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. ابھی ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آخر تک، یعنی 200 کی تلاوت سنیں گے. کیوں سنیں گے اس کا پتہ ہمیں بعد میں لگے گا. اور تلاوت سنتے وقت محسوس کیجئے گا کہ اس میں ہم سے مطلوب کیا ہے. ترجمہ سمجھ میں نہ بھی آئے کوئی بات نہیں، کوشش کریں سمجھنے کی، اور اس لمحے اس سنت پہ عمل کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جمعے کے لیے مسجد میں حاضر ہو خطبہ سننے کے لیے، اور اگر اس کو خطبہ نہ بھی سمجھ آئے تو اس طرح ظاہر کرے کہ اس کو سمجھ آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پھر بعد میں ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کے سننے کے بعد دوبارہ ایک اور مختلف آواز میں سنیں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کتنا بہتر فائدہ ہوا. تو تلاوت سنتے ہیں.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
क्या महसूस किया आप लोगों ने? कितने लोगों को समझ आ रही थी आयतें? आपको ऑनलाइन से जितने लोगों को समझ आ रही थी वो वन टाइप करें. अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वालों में से तकरीबन शायद 1-2% को समझ आ रही थी. अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए, अभिनी का तर्जमा आपके सामने एक ही स्ट्रेच में रखूंगी और आप लोग बोल नहीं सकती जब तक यहाँ माइक नहीं आएगा. बर्दाश्त करें, ठीक है? अब आपका ये मसला मेरा नहीं. ओके, इंशाल्लाह. आइए इन्हीं आयतों का अब तर्जमा देखते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یعنی آنے اور جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہوتے ہیں عقل مند؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں, اس غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی زبان پہ ایک جملہ آتا ہے اور وہ کیا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا, کیا اس کائنات کا نظام. سبحانک پاک ہے تو, فقنا عذاب النار, پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور جو ہی کائنات کی حقیقت سمجھ آئی, اس کائنات کا با مقصد ہونا سمجھ میں آیا, تو فوراً جہنم کی آگ یاد آ گئی. تبھی کہا, یعنی اللہ کی جو ہی اس کائنات کی تخلیق پہ غور کیا, اس کا با مقصد ہونا سمجھ آیا, تو فوراً زبان پہ آیا سبحانک پاک ہے تو. اللہ کی بڑائی کا کلمہ بندہ مومن کی زبان پہ آیا, اور جب اللہ کی بڑائی سمجھ میں آ گئی تو فوراً اپنے انجام کی فکر لگی. فقنا عذاب النار, پس بچا لے ہم کو آگ کے عذاب سے. کیسا ہے وہ عذاب؟ اس کا اظہار ایک ایمان والے کی دعاؤں سے ہوتا ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے پالنے والے تو نے جسے جہنم میں ڈال دیا, پس تو نے اس کو, اگر ہم سب بیٹھ جائیں, اگر کوئی ایسی اور چیز نہ رکھیں نہ کریں جو ہمارے اس مقصد کے راستے میں حائل ہو, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بیچ میں آپ کو وقفہ دیا جائے گا, آپ لوگ پھر ساری چیزوں کو دیکھیں گے. سبحانک فقنا عذاب النار, پاک ہے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے پالنے والے, جسے تو جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ پکارنے والا بلند آواز سے آسمانوں کی طرف بلانے والا بلند آواز سے ایمان کی طرف بلا رہا ہے. کیا نامنو بربکم, کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ, لہذا فامنا, ہم ایمان لے آئے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان رب سے تڑپ کے مانگے. کیا؟ کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفرنا سیئاتنا, اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے. ولا تخزینا یوم القیامہ, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیاد, یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اتنی پیاری دعائیں تھیں, دل سے نکلی ہوئی. کیا نتیجہ ہوا؟ فاستجاب لهم ربهم, پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. کیوں؟ اس لیے انی لا ادی عمل عامل منکم من ذکر او انثی, کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا. بعدکم من بعد, تم آپس میں ایک ہی تو ہو, یعنی عورت اور مرد کی تقسیم کیا, یہ کیا جھگڑا ہے؟ تم سب آپس میں ایک ہی ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, ایک ہونے کے باوجود انسانوں کے اندر فرق آنے لگتا ہے. کس بات سے؟ ان کے اعمال سے. کیسے؟ کہ فلذین ہاجروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, وَأُوذُوا فی سبیلی, اور جن کو میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں, وقاتلوا وقتلوا, اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, البتہ ضرور ضرور میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا, وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, اور انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب من عند اللہ, یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے, یعنی کسی کی نیکی کا بدلہ نہیں ہے, صرف اس تڑپ کا اور اس کوشش کا اللہ کے حکم سے, اس کے نتیجے میں یہ ان کی اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ دیا. اور اللہ کون ہے؟ اس کے پاس کتنا بدلہ ہے؟ فرمائے واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب ہے. اس کے بعد اب بظاہر موضوع بدلتا ہے, لیکن کیا ہے پیغام دوسرا جو ایک ایمان والے کو صبح اٹھتے ہی دیا گیا؟ فرمائے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے, اس لیے کہ متاع قلیل, یہ تو بہت تھوڑا سا فائدہ ہے یعنی دنیا کا. پھر کیا ہے؟ ثم مآواہم جہنم, پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. کیسی ہے وہ جہنم؟ وبئس المہاد, اور وہ بری جگہ ہے. کیا سب جائیں گے اس جہنم میں؟ نہیں. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار, لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کیا ہے؟ نزلا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے, کسی کا حق نہیں ہے. جنت کسی کا استحقاق نہیں ہے, دنیا کا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ اس کے بدلے میں جنت ملے. یہ تو اللہ مہمانیوں میں دے گا, اپنی طرف سے دے گا, بس صرف یہی دے گا کہ وہ جنت جس میں نہریں بہتی ہیں. کہا نہیں, تمہیں کیا. وما عند اللہ خیر للابرار, اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے. غم کیوں کرتے ہو؟ کوشش تو کر کے دیکھو, پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں دیتا کیا ہے. ایک دفعہ اس کے وعدوں پہ اعتبار کر کے, یقین کر کے دیکھو تو صحیح کہ وہ دیتا کیا ہے. اب دوسرا اس یعنی ان آیات کا دوسرا پورشن جہاں تمام ہوا, تیسری بات جس میں ہے, وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو تمہاری طرف اتارا گیا اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں. کیا ملے گا ان نیکیوں کا بدلہ؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب, ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور اس کے بعد پھر آخری آیت جو اصل میں ان تمام آیات کا خلاصہ تھی, مطلوب کیا ہے, امت مسلمہ کو بتانا کیا مقصود ہے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب ان کو دوبارہ سنتے ہیں. اب ترجمہ تھوڑا بہت جو ہم نے سنا اس کو تصور میں رکھتے ہوئے سوچئے وہ بات جو مجھے شروع میں بیان کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے نہیں کی. بول دیتی ہوں کہ سورت آل عمران کا یہ آخری رکوع جو ہم نے ابھی دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تو اس وقت ان آیتوں کی تلاوت کرتے. یہ بات صحیح بخاری, صحیح مسلم اور دوسری بہت ساری کتابوں میں ہے. صبح اٹھتے ہی پہلا پیغام امت کو کیا دیا گیا, اب ان آیتوں کے ترجمے کی روشنی میں تلاوت سنتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں سے عمل کی کیا باتیں.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات وأنهم جنابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
جی، اس کا ایک آسان سا جواب ہے کہ ان کو سمجھ آ رہا تھا نا، کم کیجئے، تھوڑی آواز تیز ہے، کم کریں، تیز ہے، آپ نہیں کریں انہیں کو، بھائی صاحب کوئی کہہ دے. آپ دیکھیے کہ قرآن جب سمجھ آتا ہے نا پھر ہی بات بنتی ہے. سمجھ آئے بغیر تو بس ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہاں کسی ایسے شخص کو بٹھا دیں جس کو اردو سمجھ نہیں آتی. تو جس کو سمجھ نہیں آتی اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جو اس وقت اکثریت کا ہے. تو بات یہی ہے کہ اس میں ڈال دیں، ہم تھوڑی سی بات کریں گے ان آیات پہ، اور انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا آواز، آپ آن لائن پہ تو ٹھیک ہے نا، یہاں روم میں انہیں کہے گا تھوڑی کم کریں گے، وہ خود ہی کریں گے، آپ لوگ نہیں چھیڑیے، وہ آئیں گے اور انہیں ادھر. جی، ہم دیکھیں گے کہ یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالی کے کلام میں یا آپ اللہ تعالی نے جو باتیں کرنے کا حکم دیا اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. انشاءاللہ جب دور قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا باقاعدہ طور پہ تو تب تو ہم ان آیات کو کریں گے ہی، لیکن آج اگر یہ ساری باتیں جو ہم سن رہے تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس حکمت کو معلوم کرنا چاہیں، جس کی حکمت معلوم کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے دیں تو حکمت معلوم ہو کہ نہ ہو ہم نے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے معمول میں یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ ہم جب صبح کے وقت اٹھیں تو ہم ان آیات کی تلاوت کریں. اس کے فقہی مسئلوں پہ اس وقت بات نہیں کریں گے، کیسے کریں، اٹھ کے کریں، بیٹھ کے کریں، اس وقت ہم اس پیغام کی روح کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اٹھنے میں اتنا وقت ہوگا کہ ہماری نماز پہلے ہی نکل نہ رہی ہو. جو پیغام ہے ان آیات کا وہ کیا ہے؟ پہلا پیغام کیا ہے؟ کہ کائنات پہ غور کرو. آپ سوچیے ایک انسان سو رہا تھا, گہری نیند سو رہا تھا, اور اب اس کو اٹھایا جا رہا ہے کچھ گھنٹے کے آرام کے بعد, اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلا لفظ یہ نہیں کہ نماز, پہلا لفظ یہ نہیں کہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. تدبر, کائنات پہ غور کروایا گیا, اور یہ وہ حصہ ہے جو آج اکثریت کی زندگی سے نکلا ہوا ہے. ہم جب کبھی قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہم اس میں سے عمل کی باتیں بھی لیتے ہیں, ہم اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ بھی بات کرتے ہیں, ہم اس کے حلال اور حرام پہ تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ہم اس کے اندر سے بہت ساری ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے حریف کو زیر کر سکیں. لیکن میری ناقص رائے میں, میرے بڑے ہی محدود مشاہدے کے نتیجے میں جو چیز میں نے محسوس کی وہ کیا ہے کہ قرآن پاک پہ تدبر کرنا اور اس میں سے کائنات کے اندر جو تدبر کی دعوت دی گئی ہے اس پہ بات بہت کم ہوتی ہے. آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ سے محبت محسوس ہوگی, ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو اللہ سے بڑی محبت کرنے والے بن جاتے ہیں, اور جب قرآن بند ہوتا ہے ہمارے رسمی مطالعے کے بعد, ہماری عادت کے بعد, دوسروں کے کہنے پہ مجبور کیے جانے کے بعد, تو اس کے بعد ہم ایک دوسری ہی شخصیت بن جاتے ہیں. وہ محبت جو قرآن پاک کو پڑھ کے ہوتی ہے, وہ محبت آسمان کو دیکھ کے کیوں نہیں ہوتی؟ سورج چاند ستاروں کی گردش کو دیکھ کے کیوں نہیں ہوتی؟ کیا خدا نخواستہ یہ دنیا کسی اور کی بنائی ہوئی ہے؟ نہیں. اگر ایک جملہ کہوں تو شاید اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. جتنی محبت قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہمیں اللہ سے محسوس ہو, اللہ کے نام کی منعقد کردہ محفلوں میں بیٹھ کے جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہو, اتنی ہی محبت ہمیں کائنات کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے سے بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ کتابیں کھولی ہوئی ہیں جس کو مسلمان ہو کر ایمان کے بعد اس کتاب کو پڑھنے والے ہی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جی آپ نے کیا دیکھا فرزانہ؟ جی غزالہ, ٹھیک ہے. نہیں آئی ہمارے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, الحمد جی. تو ہم بات یہی کر رہے تھے کہ کائنات پہ تدبر کی جو دعوت دی گئی یہ بے مقصد نہیں. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ سے محبت محسوس کرتے ہیں, لیکن ہر ایک تو قرآن نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں, وہ کائنات کا رب ہے. اس نے ان لوگوں کے لیے بھی اپنی معرفت کے راستے رکھے ہیں جو اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتے. وہ کس کتاب کو پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں, وہ کائنات کس کتاب کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. یہ بات صرف انہی آیات میں نہیں بلکہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر غور اور تدبر کی دعوت دی گئی. چند آیتیں آپ کے سامنے ریفرنس کے طور پہ رکھوں گی, حالانکہ یہ ان آیتوں میں سے چنی گئی ہیں کہ جن کو جمع کرنا محال تھا. میں نے جب اس لیکچر کی تیاری کے لیے قرآن پاک کی آیات کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ قرآن پاک کا تقریباً 1/3 بلکہ اس سے بھی زیادہ صرف تدبر پہ ہے. ان نفی خلق السماوات, ان نفی, ان نفی, ان نفی, نشانیاں, آیتیں, کہیں کشتیوں پہ غور کروایا جا رہا ہے, کہیں آسمانوں پہ, کہیں زمین پہ, کہیں اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی بات کرتے ہیں, کہیں اللہ تعالیٰ مکھی مچھروں کی بات کرتے ہیں, کہیں آسمانوں کی بات کرتے ہیں, کہیں ایسے لگتا ہے زمین میں چھپے ہوئے کیڑوں مکوڑوں کی باتیں کرتے ہیں. مجھے تو ایسے لگا کہ شاید پورا قرآن یہی کہنے کے لیے نازل ہوا تھا کہ اس کائنات کو دیکھ کے اپنے لیے سبق لو, جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا اس کے اگلا ٹاپک ہوگا کہ اس کائنات سے ہم کیسے سبق لیں. اور ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ خاموش کائنات ہمیں 10 اتنے بڑے بڑے میسج دے رہی ہے جو ہم انسانوں میں, جو اشرف المخلوقات ہیں, ان کے اندر بھی وہ فہم اور تدبر بعض دفعہ نہیں دیکھا جاتا. لیکن چند آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کائنات پہ غور و تدبر کی دعوت دی گئی. پہلی آیتیں ہیں سورت زاریات کی آیت نمبر 20 اور 21, 20-21, وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے, اور تمہاری تو اپنی نفس, تمہارے تو اپنے نفسوں میں ہی اس کی نشانیاں ہیں, کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی اگر ہم صرف اس زمین کو دیکھیں تو اس زمین کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں. آپ زمین کے مختلف ٹکڑوں کو دیکھیے, کہیں بھوری مٹی ہے تو کہیں سلور رنگ کی ہے تو کہیں سرخ ہے. کل پہلی دفعہ ایک اتفاق ہوا, کل سے مراد یہ کہ اسی 2-3 دن کے اندر ہمارا ناروے کا جو کورس تھا اس کی گریجویشن تھی, تو اس میں بچے بھی اپنا جن کا بچوں نے کورس کیا تو وہ اپنی کچھ باتیں بتا رہے تھے. تو ایک سوال تھا کوئز میں کہ آدم علیہ السلام کس چیز سے بنے تھے, کس اللہ نے ان کو کیسے کس چیز سے بنایا. تو جس بچے نے جواب دیا وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا, میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی. کہنے لگا ریت سے. میں بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا ریت سے کیوں؟ پھر ان کی ٹیچرز جو تھی انہوں نے میرے کان میں کہا کہ کیونکہ ناروے میں مٹی نہیں ہوتی, تو بچوں کو ریت ہی کی کوئی سمجھ آتی ہے تو اس لیے ریت سے. اس وقت میرے ذہن نے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ زمین پہ مختلف رنگ کی جو چیزیں, جو مٹی اور بکھری ہوئی ہیں, یہ بھی کیا ہمارے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ اس زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین دلاتی ہیں. اور یہ بات وفی انفسکم, ڈونٹ ٹچ پلیز, وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہاری تو اپنی ذات میں, ہم اپنے جسم کو دیکھیں, ہماری آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے؟ پانی ہے یہ, اللہ نے پانی کو جھلی کے اندر پھرویا ہوا ہے. ایک سوراخ کرے نا اپنی آنکھ میں, سب پانی بہ جائے. یہ کالا حصہ بھی پانی ہے, یہ سفید حصہ بھی پانی ہے. کانوں کو دیکھیں, کیا چیز اندر جو سننے میں مدد دیتی ہے؟ صرف چند لہروں کا کان کے ایک مخصوص حصے پہ ٹکرانا اور اس سے وائبریشن کا ہونا اور وہ ہمارے لیے سننے کا سبب بن جانا, کوئی انسان ایسا کام کر سکتا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر کو بولتا ہوا دیکھا کرے, سی ڈی پلیئر کو بولتا ہوا دیکھا کرے, کون سی زبان ہے ان کی؟ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا, جو ہم سے بلوا رہا ہے. یہ میری زبان جو بول رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، اللہ بولنا بند کروا دے، ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، اس گوشت کے لوتھڑے سے بلوانے کی کوشش کر لیں، نہیں بلوا سکتے. قدم کیسے چل رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں. انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جو دو پاؤں پہ ورٹیکل کھڑی ہے. اب دیکھیں کہ ان جانوروں میں بھی کچھ جانوروں کی دو ٹانگیں ہیں، مثلا مرغی، بطخ، پر کیسے ہیں؟ ٹانگیں یوں ہیں اور ان کا دھڑ یوں ہے، ورٹیکل ہے نا. مرغی کی ٹانگیں اس کے پیٹ کے اندر ہیں، نیچے نہیں ہیں. لیکن ہم ذرا اپنے کھڑے ہونے کو تو محسوس کریں، بالکل سیدھے دو پاؤں کے اوپر کھڑے ہیں. آج دنیا میں اگر کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہوتی ہے نا، جو ہمیں یہ کھڑی دکھتی ہیں، تو دراصل ان کے پاؤں ان کی زمین کے اندر ہوتے ہیں، اتنی ہی چوڑی ان کی بیس نیچے رکھی ہوتی ہے. کیا مطلب ہے کہ سیدھا نہیں کھڑا کیا جا سکتا، اور انسان کیسے کھڑا ہے؟ کبھی گرے ہم؟ اپنے پاؤں کو دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے چپو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچے لگا دیے، صرف ایک فٹ سے بھی کم جگہ ہے ان کی، اور کتنے ہمارے جسم کا بوجھ اٹھاتے ہیں. منوں کے اعتبار سے آپ کسی اتنی لمبی چیز کو، اتنی بھاری چیز جتنا ویٹ ایک انسان کا ہے، بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ منوں میں انسان کا وزن چلا جاتا ہے، کیسے وہ چیزیں انسان کو کھڑا کیے ہوئے؟ اللہ کی ذات ہے. ذرا سوچیں تو صحیح، یہ پاؤں نہ ہوتے، اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی ایسے کو دیکھ لیں جس کے پاؤں کسی حادثے میں کٹ گئے ہوں، کھڑا ہو سکتے انسان؟ صرف آگے سے انگلیاں کٹ جائیں، صرف انگلیاں، کچھ لوگوں کی کسی ایکسیڈنٹ میں کٹ جاتی ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے. کبھی اپنے بھی ساکھیاں لگائی ہوئی دیکھی لوگوں کو، کیا پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کی تخلیق مکمل ہے. انسان کہتا ہے کہ پاؤں اتنے نہیں، ذرا بڑے ہوتے اور کیئر ہوتی. یہ جس ٹیبل پہ ہم چیزیں رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے کس کے نیچے اس کے پاؤں ہیں نا. کبھی آپ نے ایسا ٹیبل دیکھا جس کے اوپر ٹاپ ہوتا ہے اور اس کے مڈل میں ایک راڈ اور نیچے دو بس سپورٹ ہوتے ہیں، یعنی چار ٹانگیں نہیں ہوتی، بس مڈل میں ایک سپورٹ ہوتی ہے اور اس کے سائڈوں پہ دو تھوڑی سی بھڑی ہوئی ڈنڈیاں ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہاتھ سے ہو جاتے ہیں، ذرا سے ایک طرح بوجھ کر دیا جائے نا تو وہ اوپر کھانا پینا جو رکھا ہوا ہے وہ ادھر لڑک جاتا ہے. اس کے یہ پاؤں کے جو سائڈ ہیں یہ کاٹ دیں اور صرف بیچ میں ایک پلر کھڑا کر کے آپ ٹیبل کو کھڑا کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے. ہم کیسے کھڑے؟ ہم کہتے نہیں پاؤں ذرا بڑے ہونے چاہیے، رکھتے کہاں؟ اگر ہمارے پاؤں قد کی طرح اتنے ہی لمبے آگے اور پیچھے زمین پہ ہوتے تاکہ ہم بیلنس میں آ جاتے، تو رکھتے کہاں؟ اٹھا اٹھا کے پھرتے. آپ کے گھر میں آپ اندر داخل ہوتے، پہلے آپ کے پاؤں آگے سے چھلتے، پھر آپ کے پاؤں پیچھے سے چھلتے. افلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا تبصرون، تم نہیں دیکھتے. کس آنکھ سے اللہ دکھانا چاہتے ہیں؟ تدبر کی آنکھ سے. اپنی اس ایک چھوٹے سے پانچ چھ فٹ کے جسم پہ غور کر لو، تم پکار اٹھو گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا مکمل جسم تمہارا، ایک ہلکی سی پھانس انگلی میں پھنس جائے، چھلتر بولتے ہیں، کام کرتے کرتے لکڑی کی اتنی سی پھانس ہماری انگلی کے کسی حصے میں چلی جائے، جان پہ بن جاتی ہے. سوئیاں لے لے کے خود اپنے اس حصے کو نوچتے ہیں کہ یہ پھانس نکل جائے. کس چیز کی دلیل ہے کہ تمہارا جسم اتنا مکمل ہے کہ اس میں ایک ہسی پھانس کی بھی گنجائش نہیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. انسان اپنے ذہن کو دیکھ لے، یہ کیسے سوچتا ہے؟ آپ نے کیسے سوچا کہ اب ٹائم ہو گیا بیٹھنے کا، آنے کا ٹائم ہو گیا؟ میں جو باتیں کر رہی ہوں یہ آپ کے دماغ کے اندر پریزرو کہاں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ نے کوئی میموری کارڈ ڈالا آنے سے پہلے کہ ہم جو باتیں سنیں گے اس کو اپنے ذہن میں ڈالیں گے؟ کچھ نہیں کہا. کیا میں نے بولنے سے پہلے یہ ساری باتیں اندر کہیں ٹیپ کر کے رکھی کہ میں یہ باتیں بولوں گی؟ نہیں. افلا تبصرون، انسان اتنا غافل ہے کہ اپنے بارے میں بھی غور نہیں کرتا. اور یقین کریں کہ اگر اپنے بارے میں غور کرنا آ جائے نا، تو دن میں جتنی دفعہ مرر کے سامنے جائیں گے نا، اپنے آپ کو تو کم پائیں گے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، اس مالک کو پا لیں گے کہ سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب آئینہ دیکھو تو دعا مانگو کہ اللہ جیسے تو نے میرا ظاہر خوبصورت بنایا، میرا باطن بھی خوبصورت بنا. اس لیے کہ ظاہر کی بات نہیں، اصل بات باطن کی ہے. غور کرتے جائیں، میں صرف آپ کو چنکس دے رہی ہوں، اور یہ وہ ہیں جس کا تعلق ہماری ظاہر کی دنیا سے ہے. کانوں کو، ہاتھوں کو دیکھیں، یہ ہاتھ دیکھیں، یہ پانچ انگلیاں ایسے کیوں ہیں، اس کے ساتھ ایک چھٹی کیوں نہیں، یہ تھم جو ہے یہ اوپر کیوں نہیں جاتا، یہ کس کا فیصلہ تھا کہ یہ چھوٹی انگلی جائے، یہ ادھر ختم ہو، یہ بیچ میں لمبی جائے، یہ ادھر آئے، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ میری رب کا فیصلہ تھا. عقل سے پوچھے وہ کہے گی ساری انگلیوں کو برابر کاٹ دو، کام کر سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یہ ہاتھ دیکھیں یہ مڑ رہا ہے، یہ اس کے دو جوڑ کس کا فیصلہ تھا؟ ایک جوڑ ہوتا صرف کام کروا سکتے، یہ ہاتھ بھی ایسے سیدھا ہوتا جیسے یہ کونی سے لے کے یہ ہاتھ کا حصہ ہے، نہیں کر سکتے تھے. ایک ایک اس بولتا ہے کہ تم کسی کا فیصلہ ہو، کوئی ہے تمہارا، اس کو پہچان لو، اس کو مان لو. اور یہ وہی ذات ہے کہ جس کو ہم نمازوں میں یاد کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہمیں ہمارا رب یاد نہیں آتا. یہ تو ظاہری دنیا کی چیز ہے نا. اگر میں آپ سے اس وقت صرف انسان کا اندر ڈسکس کرنے لگ جاؤں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم پوری بات بھی نہ کر پائیں گے اور ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ اس سال کا چل رہا ہے جس کا انٹروڈکشن ہے، اس میں آپ ایسی بہت ساری ڈسکوریز کریں گے، خزانے چھپے میں. ایک ہلکی سی مثال دے دیتی ہوں آپ کو کہ ہمارے جسم کے اندر کیا اس وقت ہماری نظریں کہیں اور ہونی چاہیے؟ اس وقت ان باتوں کو سنتے وقت ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، دماغ کس کی پکڑ میں ہونا چاہیے؟ اپنے مالک کی نظر میں. چلے آگے چلتے ہیں، میں اور نہیں اس پہ اور بات نہیں کر سکوں گی. اگلی چیز دیکھتے ہیں جس پہ تدبر کی دعوت دی گئی، سورت جاسیہ کی آیت نمبر 3 ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز پہ تدبر کی دعوت دی وہ زمین اور آسمان ہے. زمین پہ بات پیچھے تھوڑی سی ہو گئی، تھوڑی سی مزید کر کے آگے دیکھتے ہیں. آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری یہ زمین گول ہے، اور آپ پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو گلوبل. کیا آپ کسی گول چیز سے اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے اس زمین سے اٹھایا جا رہا ہے؟ تصور میں ایک فٹ بال لائیں، وہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہے، اور ایک چھوٹی سی گول پلیٹ، سمپل سی، اسی کے برابر کی، اس ٹیبل کے، اس فٹ بال کے اوپر رکھنے کی کوشش کریں، ٹکے گی؟ شاید آپ ٹکا لیں، کوئی حرج نہیں، کوشش ہو سکتی ہے. کوئی ایک ایسا لیول سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو انسان کو اس کے لیے اس کے قابل کر دے گا، لیکن جو ہی آپ اس پلیٹ میں ایک طرف صرف ایک ڈونگا چاولوں کا ڈالیں، کیا ہوگا؟ اس کے بوجھ سے لڑک جائے گی. اگر آپ اس پلیٹ کو جمانا چاہتے ہیں نا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ہر ایک ہی وقت میں ایک ہی جتنا کھانا ڈالے، 19-20 کا فرق اس کو گرا دے گا. اور دوسری بات ہے، اس کو کوئی ٹچ نہ کرے. کیا یہ ممکن ہے کہ اس فٹ بال کے اوپر کی پلیٹ کو آپ یوں گھمائیں اور پھر بھی نہ گرے؟ نہیں ممکن. اس طرح گھمائیں، نہ گھومیں، گرے گی نا. اپنی زمین کو دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ زمین صرف ایک طرف نہیں گھوم رہی، ایک اس کی یہ گردش ہے گول، اور ایک یوں گردش ہے، ایک اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے اور ایک سورج کے گرد گھومتی ہے. کبھی ہم گرے؟ پھر یہ جو بات کی کہ ایک طرف ڈالیں گے تو وزن زیادہ ہوگا، آپ گلوب کو جا کے دیکھ لیں، زمین کے کچھ خطے ایسے ہیں جو پاپولیٹڈ ہیں، اتنی آبادی ہے، اور اس سے کئی گنا بالکل خالی ہے. کچھ حصے پانی کے سمندروں سے بھرے میں، اتنا ٹنوں 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 وزن پانی ہے، اور دوسرا حصہ صحرا ہے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، وہ خشک ہے. کہیں پہاڑوں کا اتنا گہرا سلسلہ، اتنا وزن، اور دوسری جگہ کچھ بھی نہیں. یہ کس کے حکم سے بندی ہوئی ہے؟ یہ گرتی کیوں نہیں؟ یہ لڑکتی کیوں نہیں؟ یہ زمین کس کے کہنے پہ رات دن 24 گھنٹے کا نظام پورا کرتی ہے؟ یہ مالک کا فیصلہ ہے. آسمان کو دیکھ لیں، بغیر عمد ترونہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے اس آسمان کو دیکھتے ہو. ہم جس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے کیا یہ ممکن تھا کہ یہ چھت ہوتی اور دیواریں نہ ہوتی؟ کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ چھت تو بن گئی ابھی دیواریں نہیں بنی. آج جو ہینگنگ بریجز کا نعرہ بھی لگایا گیا کہ اس کا نیچے کچھ نہیں، اس کا اوپر کچھ نہ کچھ جوڑ ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی جگہ آپ نے اس کو باندھا ہے. اس آسمان کا کہاں ہے جوڑ؟ کوئی دکھتا ہے؟ کس پہ کھڑا یہ؟ آپ مشرق سے مغرب میں ہو کے آ جائیں، آپ کو آسمان ایک ہی جیسا لگے گا، کوئی کہیں آپ کو اس کا سہارا نہیں. پھر آپ دیکھیے کتنے سال ہو گئے، صدیوں کی صدیاں بیت گئیں اس آسمان کو بنے ہوئے، کہیں سے اس کا رنگ خراب ہوا؟ ہمارے رنگوں میں سب سے کچا رنگ آسمانی رنگ ہوتا ہے. آسمانی رنگ کا کپڑا بنا لینا تو دھوتے نہیں کہ اس کا رنگ نکل جائے گا، لیکن اللہ کے اس آسمان کا رنگ کبھی بدلا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہیں ڈب پڑ گئے، پھیکا پڑ گیا، اڑ گیا رنگ؟ ہماری چھتیں 100, 100, 100, 200 سال میں ادھڑ کے پھٹ کے گر بھی جاتی ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی یہ چھت کتنے سال سے گری، کہیں سوراخ ہوا؟ اللہ تعالیٰ سورت ملک میں ہمیں کہتے ہیں جاؤ اپنی نگاہوں کو دوڑا کے دیکھو، فرج البصر کرتین، ایک دفعہ نہیں دوسری بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کے واپس آ جائے گی اور وہ نامراد ہوگی. اور ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی شگاف نہیں پاؤ گے، کریک نہیں دیکھے گا تمہیں آسمان میں. بادلوں کے ٹکڑے دیکھیے، کہاں سے اوپر سے آسمانوں سے پانی برستا ہے؟ کبھی زمین آسمان کے کسی ٹکڑے نے کہا کہ بس تھک گیا میں نہیں برسوں گا؟ کیا آسمان نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کھڑے کھڑے تھک گیا، اب مجھے لیٹنا ہے؟ اور زمین نے کہا کہ میں بچھے بچھے تھک گئی، اب مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے ایک اسٹریچ چاہیے. انشاءاللہ ابھی اگلا ٹاپک جو ہمارا اس کے بعد ہے، آپ اس میں خود یعنی ناقابل یقین قسم کے انکشافات دیکھیں گے. یہ کائنات جو بول بول کے ہمیں سبق دے رہی ہے کہ لوگ اپنے رب کی طرف آؤ، اس کو پالو. یہ وہ ذات ہے جس کا کلام تم پڑھنے بیٹھتے ہو، تم جب سے ہوش سنبھالتے ہو تم نے اپنے گھروں میں اس کلام کو پڑھنا پڑھانا شروع کیا، لیکن تمہارا دل کیوں نہیں پکڑا ہوا؟ تم کیوں نہیں اس رب سے جڑتے؟ قرآن پڑھ کے ایک اور کیوں رونت آنے لگتی ہے کہ شکر ہے ایک اور قرآن پورا ہوا، ایک اور دورہ قرآن پورا ہوا، اتنا تھا میرا، اتنی دفعہ پڑھ چکے. اور سخت ہونے لگتے ہیں، جیسے مٹی پہ پانی پڑتا ہے نا، وقتی طور پہ نرم ہوتی ہے، تھوڑے دن رہنے دیں تو ٹھیکری کی طرح سخت ہوتی ہے. اسی طرح کچھ دل بار بار کے قرآن پاک کے مطالعے کے بعد ٹھیکری جیسے سخت ہو جاتے ہیں. جو نہیں پڑھتے نا وہ تو گلٹ میں ہوتے ہیں اندر سے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم کتاب کی طرف نہیں آئے، ہمیں خواہشوں نے اڑائے رکھا کہ ہم جمی نہ سکے ایک جگہ 2-3 گھنٹے کے لیے بیٹھنے میں. وہ تو کم سخت ہوں گے، لیکن بعض دفعہ جب انسان اس قرآن کو صرف لفظوں کا مجموعہ اور دل سماتی کہانیوں کا مجموعہ سمجھتا ہے نا، تو پھر وہ پڑھنے کے بعد بھی ٹوٹتا نہیں. تو معذرت کے ساتھ، ہم نے ایسا کلام کتنی ہی دفعہ کیوں نہ پڑھا ہو، لیکن اگر اس نے ہمارے دل کی مٹی کو نرم نہیں کیا نا، اندر سے نہیں ٹوٹ پوٹ ہوئی، تو پھر ہمیں ایک اور قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں ہمارے مالک کے قریب کر دے، جس سے ہماری تنی بھی گردنیں جھک جائیں، جس سے اکڑے ہوئے جسم کانپنے لگے. یہ آسمان بول بول کے بتاتا ہے کہ اتنی بلندیوں کے باوجود تم نے ماننا اپنے رب کی بات ہے. پھر اس کے بعد اگر اگلی چیز دیکھیں اسی آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں، سورت قاف کی آیت 6 ہے، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیسے ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے اس کو سجایا اور اس میں کوئی شگاف نہیں. کس چیز سے سجا ہوا آسمان؟ ستاروں سے. آپ کالے سوٹ کے اوپر سلور ستارے یا مکیش لگاتے ہیں، یہ آپ کو کمبینیشن کس نے سکھایا؟ یہ کائنات میں سکھایا. آسمانی کے ساتھ سفید کا کمبینیشن آپ کو کس نے سکھایا؟ اس آسمان کو دیکھ کے آپ نے سیکھے. آج کائنات کے اندر جتنے رنگ دکھتے ہیں نا، یہ ہم نے اس کائنات سے سیکھے. انشاءاللہ ہم اپنے اس سفر میں ایسے بہت سارے پریزنٹیشنز دیکھیں گے کہ جس میں ہم بول اٹھنے پہ مجبور ہوں گے کہ سبحانک فقنا عذاب النار, لیکن آسمان کے اوپر ستارے سجے ہوئے ٹکے ہوئے, یہ ستارے ہیں. دن کو آسمانی سے آسمان تھا تو دل دیکھ کے بندے کا دل ٹھنڈا ہوتا تھا, جب رات ہوئی کالا ہوا, اللہ نے کہا فرشتوں اس کے اوپر ستارے ٹانک دو کہ کہیں رات کے اندھیرے میں میرا بندہ اس سیاہ آسمان کو دیکھ کے ڈر نہ جائے, اس کو خوف نہ آنے لگے کہ یہ کیا کالی چیز ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جو آسمان تھا وہ اس سے مختلف تھا, وہ دھواں دھواں تھا, غبار تھا, کیونکہ جنات تھے, وہ زیادہ مضبوط قسم کی ایک کریشن ہے کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ اللہ نے انسان کو عزت دی کہ انسان کے لیے آسمان کو سجا دیا, ٹکا دیا. اسی طرح سورۃ نوح آیت 15 میں آتا ہے الم ترو کیف خلق اللہ سب السماوات طباقا, کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا طبق. آپ کو آج سائنس نے بھی یہ بات بتا دی کہ آسمان سات ہیں. آپ میں سے خواتین میں سے اکثریت, بلکہ میرے گمان کے مطابق آپ میں سے ہر ایک پیاس تو چھیلتی ہے نا, یہ جو پیاس کی پرتیں ہیں نا اور گول ہی ہوتا ہے پیاس, یہ سات آسمانوں کی تہ ہیں. آپ ایک تہ کھولتے ہیں نا, اس کے بعد دوسری نکلتی ہے, اس کے بعد تیسری نکلتی ہے, بیچ میں ایک ہلکی سی جھلی ہوتی ہے, آسمان بھی ایسے بنے ہوئے طبق در طبق. یہ کس نے بنایا, یہ سات آسمان کیوں ہیں, ایک موٹی چھت کیوں نہیں ڈال دی. آپ نے کیک بناتے ہوئے کبھی کئی تہیں لگائی ہوں گی, کیوں؟ تاکہ اس سے زیادہ مزے کا بنتا ہے. اس کے اندر کہیں آپ ایک چیز ڈالتے ہیں, کہیں دوسری ڈالتے ہیں, اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے نا. بعض دفعہ کوئی چیز مضبوطی کے لیے جب موٹی بنائی جاتی ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی تہیں کی جاتی ہیں, ایک دم ہم موٹا پلستر پھیر دیں گے نا تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی, کریکس آئیں گے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. اس آسمان کی مضبوطی کے لیے کہہ لیں, اور اس کے مختلف پرتوں کے بیچ میں مختلف مخلوقات کو بسانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آسمان کو مختلف تہوں میں پیدا کر دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کرتے ہیں, سورۃ یوسف کی آیت 105 اور 106 میں آتا ہے وَكَأَيِّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, کہتے ہیں اور کتنی ہی نشانیاں صبح و شام آسمان و زمین میں یہ دیکھتے ہیں, یعنی پھرتے ہیں گھومتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو دیکھتے تو ہیں لیکن غور نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال جو ہمارا دور قرآن ہوگا اس کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے نشانیوں سے. پھر اسی طرح ایک اور چھوٹی سی نشانی جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں اس کا تذکرہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. میں ایک ایک نشانی کو ڈسکس کرتی جاتی ہوں کیونکہ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں ایک ہی آیت میں بہت ساری نشانیوں کا ذکر ہے. پہلے تو آسمان و زمین کی تخلیق, پھر رات اور دن کا آنا جانا. یہ آج اس وقت بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو مختلف جگہ میں رات اور مختلف جگہ پہ دن کیوں ہیں؟ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے اندھیروں میں کیوں تھے؟ یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ ہم رات کو اسی جگہ میں ملے تھے, کتنا اندھیرا تھا, اب روشنی کیسے آ گئی؟ یہ ایک دم ایک چیز رات میں اور ایک چیز دن میں کیسے بدلتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا, ہم غور نہیں کرتے, ورنہ صرف رات کو دن میں بدلتا دیکھ کر انسان کتنے سبق لے سکتا ہے کہ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ میرے غموں کی رات کو خوشیوں میں کیوں نہیں بدل سکتا, وہ میری مایوسیوں کو امید میں کیوں نہیں بدل سکتا, میں کیوں پریشان ہوں؟ کیا اس بندے کی زندگی میں ڈپریشن رہ سکتا ہے جو ایک دفعہ رات کو دن میں بدلتا ہوا دیکھ لے؟ کبھی کی راتیں لمبی, کبھی کے دن لمبے, تل کل ایام ندا ولوہا. یہ دنیا کا کھیل ہے جو گھوم رہا ہے اور ہم چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تم غور کرو اللہ تعالیٰ کیسے اس کائنات کو چلا رہا ہے. پھر اگلی چیز ہے ولفل قلتی, کشتیاں. آپ میں سے اکثر لوگ بحری سفر کر چکے ہوں گے, کبھی چھوٹی کشتی کبھی بڑی. وہی پانی جس کے اندر ایک سوئی رکھیں اور وہ ڈوب جائے, اور اسی کے اندر آپ منو ٹنو وزنی جہاز رکھیں وہ نہ ڈوبے. کیا یہ ایسے ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں. اور کہتے ہیں کہ جتنا بڑا جہاز ہوتا ہے اتنا محفوظ ہوتا ہے. سمندروں کی موجوں میں چھوٹی کشتیاں الٹ جاتی ہیں, لیکن بڑے بھاری بھرکم جو جہاز ہے نا وہ بچ جاتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے نفع لیے پھرتی ہیں. جو ایک دفعہ سمندر میں بیٹھ کے واپس خیریت سے اتر آئے, کیا اس وہ اکڑ سکتا ہے؟ کیا وہ رب کی معرفت کے بغیر دنیا میں جی سکتا ہے؟ پھر اگلی چیز, فما انزل اللہ من السماء من ماء, پانی بارش. آپ کے پاس تو یہاں بہت بارش ہوتی ہوگی, غور کرتے ہیں اس پانی کو دیکھ کے. یہ آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کون ہے جو پانی برسا رہا ہے؟ کوئی آسمان میں سوراخ ہے؟ کوئی چھلنی دکھتی ہے کہ جس کے اندر سے چھن 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 پانی آ رہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. لیکن ابھی بارش ہوئی, ابھی خشکی, اور خوبصورت منظر تو وہ ہوتا ہے کہ ساتھ دھوپ بھی نکلی اور ساتھ بارش بھی ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مہینے ایسے آتے ہیں کہ جس میں یہ منظر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو میں کس طرح بارش کو پیدا کر سکتا ہوں. آج زمین سے اٹھتا ہے پانی, سمندروں سے نکلا, بھاپ بنا, بھاپ سے اوپر جا کے واپس پلٹ آیا. اسی طرح انسان کو بھی سکھایا گیا کہ تم بھی اپنے آپ کو نفع مند بناؤ, زمین سے اٹھو اور آسمان پہ جاؤ, بلندیوں پہ محنت کرو, اور پھر تم انسانیت کے اوپر بارش بن کے برسو. پھر اس کے بعد فاحیا بہ الارض بعد موتھا, مردہ زمین پہ بارش پڑتی ہے تو اس میں سے کونپلیں اگتی ہیں. ایک دفعہ ہم ایک شہر سے گزرتے ہیں, بستی سے, سب جلا ہوا ہے, سردی نے ساری گھاس جلا دی, کوئی پتا نہیں درختوں پہ. اور اگلے ہی کچھ ماہ کے بعد اب وہاں سے گزرتے ہیں تو ساری سر سبز ہے. یہ اللہ کی شان ہے نا. وبث فیہا من کل دابۃن, ہر طرح کے چلنے والے کریچرز ان کو دیکھ لو. وتصریف الریاح, ہواؤں کا چلنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہوا نہیں چل رہی, کیا ہے یہ؟ کبھی محسوس کی اس کو؟ ہوا تیز ہے, ہوا کم ہے, اور وہی ہوا آندھیوں میں کیسے بدل جاتی ہے. اللہ کی شان ہے نا. والسحاب المسخر بین السماء, آسمان و زمین کے, اور بلردی زمین اور آسمان کے بیچ میں تیرتے ہوئے بادل. اور جو بادل میں نے کل دیکھے, اللہ اکبر, جہاز میں بیٹھتے ہی میں نے جو چیز محسوس کی کہ عموماً میں نے دیکھا ہے اپنے جہاز کے جو بھی سفر ہوتا ہے اس میں کہ بادل یوں پھیلتے ہیں, تہیں ہوتی ہیں, اور آپ کے بھی تصور میں ایسے آتا ہے, یعنی لیئرز, موٹی ہیں پتلی ہیں. لیکن کل ایک عجیب منظر میں نے دیکھا, اور میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ بادل یوں نہیں تھے بلکہ یوں گچھوں کی طرح تھے, یعنی ایسے لگ رہے تھے جیسے گلدستے پڑے ہوئے. یعنی صاف محسوس ہو رہا تھا کہ بادل پھیلے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ جیسے آپ تصور میں لائیں نا, پرلز ہیں, موتیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, اور یوں اوپر جا رہا ہے, ایک یہاں بنچ پڑا ہے, کدھر پڑا ہے, کدھر. اور انتہائی خوبصورت منظر تھا کہ انسان واقعی اپنی سوچ پہ قابو ہی نہیں پا سکتا. انسان باہر ہی دیکھتا رہے کہ یہ اللہ کی شان ہے, یہ کس طرح ہوا, یہ اللہ کے دین ہے نا, اس نے کیسے بادلوں کو باندھا ہوا, گرتے کیوں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں بادل بننے کا منظر کیا کچھ ہے. سورہ نوح نور کی آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر پیش کیا ہوا ہے جس سے یہ بادل بنتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہیں پہاڑوں کا تذکرہ کیا. ایک اور تدبر کی چیز کر کے میں تھوڑا سا اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان چیزوں کو, غور سے دیکھیں گے کہ کیا اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہیں. لیکن ایک وہ چیز جس کو ہم بہت کم سوچتے ہیں, اور وہ کیا ہے, تذکرہ ہے اس کا سورۃ مومنون کی آیت 21 میں, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے, ہم پلاتے ہیں تم کو جو ان کے پیٹوں میں ہے, اور فائدے بھی ہیں اس میں, اور اس کو کھاتے بھی ہو. اشارہ ہے دودھ کی طرف. ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے دودھ کا استعمال کیا؟ رب کہتا ہے کہ جیسے قرآن کو پڑھتے ہوئے کھولتے ہوئے رب سے محبت آتی ہے نا, اس طرح ہر دفعہ فریج میں سے دودھ کی بوٹل کو کھولتے ہوئے بھی تمہیں رب سے محبت آئے. وہ کون سی ذات ہے جو کالی بھینس کے اندر سے سفید دودھ تم تک لاتا ہے, جس بھینس کے اندر خون کی نالیاں بھی ہیں اور پیشاب کی نالیاں بھی ہیں. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ دودھ آیا اور اس میں پیشاب کی بو تھی اور دودھ نکلے اور وہ سرخ رنگ کا ہو. کیوں؟ خون کی نالیاں رپچر ہو گئیں, اس نالی کے اندر سے خون نکل کے دودھ میں مل گیا. کچھ بھی نہیں ہے. کیا ایک دودھ کا گلاس بندے کو اللہ کی معرفت دینے کے لیے کافی نہیں؟ اور کہاں انسان دن رات ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور دن رات قرآن پاک میں ان چیزوں کا تذکرہ بھی سنے لیکن اس کے دل میں اللہ کی معرفت نہ ہو. کل کوئی حجت نہیں دے سکتا کہ اللہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تو بھی ہے. کوئی استاد ہی نہیں ملا, کوئی مسجد نہیں ملی, کوئی مدرسہ نہیں ملا, کوئی ادارہ نہیں ملا جہاں سے مجھے توحید کا درس دیا جاتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا کبھی دودھ پیا تھا؟ ہاں دودھ تو روز پیتا تھا. کہا کبھی نہیں سوچا یہ کیسے, یہ کہاں سے آیا دودھ؟ اللہ کو پانا ہو تو صرف دودھ کا ایک گلاس, اور وہ بھینس اللہ اکبر, اس کے اندر جو اللہ نے ان مشینیں لگائی ہوئی ہیں, موقع ملا تو آپ کو دکھائیں گے. آپ کہہ اٹھیں گے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ, یہ میرا فیصلہ نہیں, کسی انسان کا فیصلہ نہیں. اسی دودھ کو کتنی قسموں میں گھروں میں لاتے ہیں. اگر آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دے دوں, برا نہ مانے, تو آج گھر جا کے اپنے کچن میں موجود چیزوں میں سے لسٹ بنائیے جو دودھ کی مرہون منت ہے. مجھے لگتا ہے ہماری آدھی پینٹری تو اس میں آ جائے گی. آپ دودھ دیکھ لیں, دہی دیکھ لیں, چیز دیکھ لیں, بٹر دیکھ لیں, مارجرین دیکھ لیں, اپنے ڈیزرٹس کو دیکھ لیں, کہیں آپ چائے کو دیکھ لیں, اور کس میں آتا ہے دودھ؟ یعنی کتنی لانگ میجورٹی, مطلب کتنی لمبی ایک لسٹ بنتی ہے جو صرف اگر بھینسے انکار کر دینا کہ اللہ بس ختم, تھک گئے, بہت کر لیا, اتنی بہت ہے, اب نہیں ہوتی ہم سے اور تیری اطاعت, اور ساری بھینسے دنیا کی دودھ دینا چھوڑ دیں, ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے ہم لوگ, ہمارا نظام بگڑ جائے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں دیکھیں گے کہ یہ کائنات ہمیں کیا سکھا رہی ہے. اے انسان آنکھیں کھولو, تم اس لیے نہیں آئے جو تم کر رہے ہو, تمہارا مقصد کچھ اور تھا اور قرآن پڑھنے کا مقصد بھی کچھ اور تھا. تم نے تو ثواب کے لیے پڑھا, تم نے تو گننے کے لیے پڑھا, تم نے تو انگلیوں پہ گنا, تم نے تو گٹھلیوں پہ گنا, تم نے تو اس کلام کو اپنے لیے ایک عزت کی چیز سمجھ کے پڑھا. لیکن یہ قرآن تمہیں کچھ اور بھی کہتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچان جو, اپنے رب کو پہچان جو. سورت یاسین آیت 71 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یرو ان, اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا اناما. جی اعوذ باللہ, تھوڑا سا گلا خشک ہو گیا. سورہ یاسین کی آیت 71 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا, یعنی چوپایوں کی بات ہے کہ چوپائے ہم نے پیدا کیے اور مالک یہ بنے ہوئے. کبھی اونٹ کو دیکھا اپنے مالک کے سامنے, مالک کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے؟ ہماری اصل زندگی, ہمارا پتہ مسئلہ کیا ہے, اور ہمیں یہ باتیں زیادہ مزہ بھی کیوں نہیں دیتی, کیونکہ ہم ان چیزوں کے بیچ میں رہتے ہی نہیں, ہم مین میڈ چیزوں کے بیچ میں رہتے ہیں. ہر وقت ہاؤ واؤ کرتے رہتے ہیں انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے. واؤ کیا فانوس ہے, کہاں سے لیا, کتنے کا لیا, سیل نہیں ہے, اچھا میں بھی لے لوں, کیا بڑی بلڈنگ ہے, کس نے بنائی. یعنی جدھر دیکھیں نگاہیں انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں الجھتی ہیں. جب لوگ فطرت کے قریب ہوتے تھے نا تو رب کو پاتے تھے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب لوگ کھلی چھت کے نیچے سوتے تھے نا دوپہر گرمیوں میں رات کو, تو خود ہی آسمان اور ستارے اور ہوائیں بندے کو رب کے سب باتیں کرنے کے لیے مجبور کر دیتے تھے بندے کو. جب اس کی جگہ ہماری بنائی ہوئی چھتوں نے لے لی تو ہم الگ, پھر اسی چھت پہ ہم نے موتی ستارے لگانے شروع کر دیے, پھر اسی پہ ہم نے ڈیزائن بنانے شروع کر دیے کہ آؤ, اور پھر ایک وقت آیا کہ ہماری زندگی میں کھلی چھت ہی نہ رہی. بند اے سی کے ماحول میں, اندر گھٹے ہوئے ماحول میں آپ اللہ سے تو باتیں نہیں کریں گے, الا یہ کہ کوئی اور ایسا سورس ہو آپ کو اللہ سے جوڑنے والا. یہ ہماری بڑی بڑی بلڈنگز ہمیں اللہ سے تو نہیں ملاتی. فطرت, کائنات, اس تصویر کو دیکھو. اسی کی دعوت ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرو. اونٹ کی بات ہو رہی تھی, جب بڑے جانوروں کی بات ہو رہی تھی تو آپ دیکھیے کہ اونٹ جب اپنے مالک کے پیچھے جاتا ہے تو کیا لگ رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے کوئی ڈاکیومینٹری ہی صحیح چلے, آج ہمارے دیکھنے کے ریسورسز بھی اب انٹرنیٹ اور ڈاکیومینٹس اور میڈیا ہی رہ گیا کیونکہ نیچر میں نہیں جاتے, تو ویسے یہ بھی غنیمت ہے. کبھی آپ نے دیکھا ایک چھوٹے سے بچے کے پیچھے اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اونٹ بڑا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ بڑا ہے؟ اونٹ بڑا ہے, لیکن وہ کیوں مجبور ہے اس بچے کے پیچھے جھکنے میں؟ اللہ نے اس اونٹ کو کہہ دیا کہ انسان کے لیے تم مسخر ہو. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین, پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, تم تو ان پہ قابو پانے والے نہیں تھے. وہ اونٹ تو ایک منٹ میں چیر پھاڑ کے رکھ دے اس بچے کو, وہ تو اس کو نوالا بنا لے, لیکن اللہ نے کہا نہ 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 نہ, تم نے نہیں کرنا, تم اس کے آگے جھکے رہو. اور آپ کو یہاں لفظ مسلم کا معنی بھی بتا دوں, کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا شاید میرے ہی زبان سے, کہ ڈکشنری میں مسلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. یعنی اونٹ جس کی نکیل, لگام جس میں اس کو باندھا ہوتا ہے, اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. وہ اس کو جہاں بٹھائے وہ بیٹھ جائے, وہ اس کو جس کام کا حکم دے وہ کر لے, جس چیز سے منع کرے وہ منع ہو جائے. اس کو اونٹ, اس کو عربی میں مسلم کہتے ہیں. ہم مسلمانوں پہ جب یہ تعریف آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کی نکیل اس کے رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جو کہے وہ کر لے اور جہاں بٹھائے وہ بیٹھ جائے. کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ شعور سے ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا واقعی پھر میں مسلم ہوں, کیا میری زندگی میں اسلام ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مالک بنے ہوئے ان جانوروں کے کبھی غور نہیں کرتے. یہ اللہ نے کیوں ان کے دلوں میں تمہارے لیے تابے داری ڈال دی؟ کیونکہ یہ میرا حکم تھا, یہ میرا فیصلہ تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے پرندوں پہ تدبر کرانے کی دعوت قرآن پاک میں ملتی ہے. سورۃ ملک کی آیت 19 ہے, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. کیا اور انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے اوپر صفے باندھے ہوئے کتار در کتار کھڑے ہیں؟ ما یمسکہن الا رحمان, کوئی نہیں ان کو تھامے ہوئے مگر رحمان, اللہ کی ذات ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے. کیونکہ انہ بکل شیء بصیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. پتہ کیا چلا کہ پرندے ہواؤں میں جو تیر رہے ہیں یہ گرتے کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا پرندوں کو؟ گر سکتے تھے نا. کشش سکل جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گرا سکتی ہے, کیا وہ پھر ان پرندوں کو نہیں گرا سکتی؟ آج ہمارے بڑے بڑے جہاز جو اڑتے ہیں وہ کیوں اڑتے ہیں؟ ان پرندوں سے سیکھا. میں جب کبھی جہاز میں ایسی جگہ مجھے جگہ ملے جہاں ونگز دکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا, وہ جو اس کے ونگز کے اندر موومنٹ ہوتی ہے نا, کچھ چیزیں کھل رہی ہوتی ہیں کچھ بند, یہ بالکل وہی چیز ہے جو انہوں نے پرندوں کے پروں سے سیکھی. وہ کھلتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی اپنی تخلیق پہ تدبر کی دعوت سورۃ یاسین آیت 77 میں ہے, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین. کیا انسان نے اپنی تخلیق کی طرف غور نہیں کیا؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا اور پھر لڑنے لگتا ہے, پھر جھگڑنے لگتا ہے. کتنا جھگڑالو ہے یہ. یعنی بچے کی تخلیق کسی کے لیے کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں. اگر ہم اپنی اصل دیکھنا چاہتے ہیں, پانی کے قطرے کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بچے میں کیسے ڈھالتا ہے, انشاءاللہ ہم اپنے اس سفر میں اس کو پورا دیکھیں گے کہ ایک بچہ پانی کے قطرے سے ہڈیوں میں کیسے بدلتا ہے, بال کیسے بن جاتے ہیں. آپ پانی کو بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہیں, پانی سے انسان تو نہیں بنتے. پانی کو جما لیں وہ پانی رہے گا, پانی جو ہے وہ دودھ میں نہیں بدلے گا, لیکن پانی کیسے گوشت ہڈیوں دماغ دل میں بدل جاتا ہے, یہ ہم سب پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبر کی بات ہے. پھر اسی طرح ایک اور تدبر ہے سورۃ نحل کی آیت 48 میں, اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء. اللہ تعالیٰ کہتے کہ انہوں نے اللہ کی تخلیق میں اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ان کے اپنے سائے زمین پہ دائیں اور بائیں گرتے ہیں. یہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے آگے عاجز ہو کے. ہمارا سایہ, شیڈو, کسی کا بھی, اب دیکھیں سایہ زمین پہ گرتے ہیں نا, کہاں سے آتا ہے سایہ؟ ہم تو کھڑے ہیں, یہ سایہ کہاں سے آیا؟ پھر ایک اور کائنات کی نشانی سورۃ قصص آیت 71 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا, کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پہ ہمیشہ رات ہی کر دے, الٰ یوم القیامہ, قیامت تک رات ہی ہو جائے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء, کون ہے اس اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. افلا تسمعون, کیا پھر تم نہیں سنتے, اسی کی بات کو نہیں سنتے؟ تو لہٰذا غور کرتے جائیں گے نا. اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو ان تمام چیزوں پہ تدبر کرا سکوں جو الحمدللہ قرآن پاک میں آپ اور میں کریں گے. بات کا خلاصہ کیا ہے ابھی تک جو بات ہم نے کی, کہ اللہ تعالیٰ نے صبح و شام, صبح اٹھتے ہی جو ایمان والے کو یہ پیغام دیا کہ تدبر کرو, غور کرو, ان فی خلق السماوات والارض, تو اصل میں یہ ایک پیغام تھا اس بات کا کہ تم اس کائنات پہ سے ایسے ہی نہ گزر جاؤ, اللہ سے تعلق قائم کرو. انشاءاللہ تعالی جو ہمارے دورے قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا, آف کورس قرآن پاک تو ہم پڑھیں گے, عمل کی باتیں تو لیں گے, وہ تو ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا ٹچ ہم اس چیز پہ بھی دیں گے کہ اس کائنات میں تدبر کے کیا معاملات ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جن پہ ہم صبح و شام غور کر سکتے ہیں. یہ تھا وہ پہلا پیغام جو ان آیتوں میں سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ہمیں اڑتے ہی دیا گیا, تدبر کا, ان چیزوں پہ غور کرو. دوسرا پیغام اس پوری آئین آیات میں کیا تھا کہ انسان اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی خاص حلیے کا, کسی خاص ماحول کا قیدی نہیں ہے. یذکرون اللہ قیام, ان لفظوں نے ایمان والے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے 24 گھنٹے کا کر دیا. ہم کہتے ہیں وضو کرے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں, اچھا قرآن ہو تو پھر اس کو ہم پڑھتے ہوئے بات کر سکتے ہیں, یعنی کتنے فقہی سوال کرتے ہیں. ہم نے قرآن کو ایک ایسا تبرک بنا کے پیش کر دیا, ذکر کرنا ہے تو پہلے وضو کرو, پیریڈز میں تو کوئی ذکر کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھڑے, بیٹھے, لیٹے. لوگ پوچھتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے؟ قرآن چل رہا ہو تو ہم لیٹ سکتے ہیں کیا؟ قرآن چل رہا ہو تو ہم چل پھر سکتے ہیں؟ یہ سوال کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم پیغام کی روح کو نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں دیا کہ یہ ذکر, اللہ کی یاد تمہاری زندگی میں ہر لمحے ہونی چاہیے. اگلی چیز ہم نے ان آیتوں میں جو صبح صبح پیغام لیا وہ کیا ہے؟ بندے کا رب سے دعا کا تعلق. دعائیں مانگو, جو چیزیں تمہاری کوششوں سے تمہیں نہیں ملتی وہ رب سے دعاؤں کے ذریعے مانگ لو. دن کا آغاز تو ہو گیا, صبح تو تم نے کر لی, پلان تو تمہارے آج بہت سارے ہیں, اپوائنٹمنٹس تمہاری پہلے سے سیٹ ہیں. آؤ اس تہجد کے وقت پہ اپنے رب کو پکار لو کہ اللہ میں جو کام کروں گا تو میرے لیے برکتوں والا کرنا. میں بڑی نیکیوں کے پلان بنا کے بیٹھا ہوں آج آنے والے دن کے لیے, لیکن تو مجھے توفیق دینا کہ میں وہ کام کر سکوں جس کو تو پسند کرے, جس کو تو قبول کر سکے. اور اسی طرح پھر اگلی بات جو ہمیں ان آیات کے ذریعے سے ملی وہ کیا ہے کہ عورت اور مرد کا فرق. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو تخلیق کے اعتبار سے تھوڑا سا مختلف تو بنایا ہے, لیکن مقصد حیات کے اعتبار سے وہ مختلف نہیں ہے. دونوں کا گول جنت ہے, رب کی معرفت ہے, اس کو تم نے پانا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر اگلی چیز جو بڑی اہم ہے اس وقت جو اس رکوع میں صبح صبح دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ایک ایمان والے کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو دنیا میں رب کو نہیں بھی مانتے تو ان کی سرگرمیاں اور ان کی بھاگ دوڑ تمہیں اس دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان کا رب ان سے بڑا خوش ہے, لہٰذا میں بھی ایسے ہی کام کروں تاکہ دنیا ملے. نعمتان قلیل, یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا وہاں میں ہر طرح کے لوگ دکھتے ہیں, ہر طرح کا ماحول ہوتا ہے. تو لہٰذا امت کو بتایا گیا کہ اگر کسی کو کوئی دنیا میں خیر مل جائے نافرمانیوں کے باوجود تو پھر یہ مت اسے زیوم کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی سے ملی ہے. یہاں ایک چھوٹا سا جملہ اگر یاد رکھ سکیں کہ یہ دنیا, اس دنیا کی نعمتیں اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے خوش ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے ناراض ہے, اور بعض اوقات جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اور زیادہ دیتا ہے. لیکن آخرت اس کو ملے گی جس سے رب راضی ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو واقعی دینا چاہے گا۔ پھر اگلی چیز ہم نے ان آیات میں دیکھی کہ اگر کوئی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی نہ قدری نہیں کرتا، یعنی اسلام کسی کا پیدائشی حق نہیں۔ کوئی بون مسلم ہے تو وہ مسلم ہے کا نہیں، وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یعنی کچھ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کی طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی دین اسلام کو وراثتی دین نہیں ہے کہ ورثے میں تمہیں ملا تو مسلمان ہو۔ ہمارے بھی کان کھول دیے گئے، تم صرف اس لیے نہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا کہ تم مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے نہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بس تمہیں مسلمان لفظ کے ساتھ چن لیا، بلکہ جو بندہ جہاں سے پلٹ آئے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اور آخری بات جو ان آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، چار نکاتی ایجنڈا ایک انسان کی کامیابی کا، امت مسلمہ کی کامیابی کا ایجنڈا دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلی بات ہے کہ صبر کرو، اپنے اوپر قابو پاؤ، اپنے ذاتی معاملات میں صبر کرو۔ وہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قرآن پاک میں۔ دوسری کے صابرو، ایک دوسرے کے مقابلے پہ صبر کرو، اجتماعی صبر کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز رابطو، ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، تھام کے رکھو، دین پہ عمل کرنے میں کوئی گرنے لگے تو اس کو پکڑ لو، کسی کو دین مشکل لگے تو تم اس کی ہمت بندھاؤ، کسی کو اتنی دیر بیٹھنا مشکل لگے تو تم اس کی ہمت بناؤ، اور اس طرح سے وتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تاکہ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا سکو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ تھا ایک ہلکا سا خلاصہ اس بات کا کہ اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی ان آیات کو کیوں پڑھتے تھے۔ یہاں ان اس رکوع کو دورہ قرآن کے انٹروڈکشن میں لانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے دن کا آغاز جس نیکی سے ہونا چاہیے آج ہماری زندگیوں میں وہ کم کیوں ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک اور اینگل سے کچھ چیزوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹریچ ہے، آن لائن پہ بھی جو لوگ ہیں میں چاہوں گی کہ وہ اگر شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ تھک گئے، یہاں جو بیٹھے ہیں کتنے لوگ تھکے ہیں؟ کوئی بھی نہیں تھکا ماشاءاللہ، پھر شیئر کریں۔ تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایک ہلکا سا اسٹریچ دے کے پھر ہم ایک ڈفرینٹ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تھک تو نہیں گئے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ ٹیکسٹ کھول دیں اور وہاں سے بھی لوگ لکھیں اور یہاں سے بھی، یعنی یہ باتوں کو سن کے کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ بھی کوئی اینگل ہے قرآن پاک کا ڈسکس کرنے میں؟ کوئی یہ تو نہیں سوچ رہے ہم سائنس کی کلاس میں آ گئے؟ ان سے پوچھے کہ ہم مجھے یہ دکھا سکتے ہیں اس میں کچھ، ان سے پوچھ کے جی آپ اپنا بند کر لیں۔ جی آپ بتائیے۔ میں نے نہیں کیا، آپ کو دیکھ لیں مجھے۔ جی 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 پھول خوبصورت طریقے سے کٹے ہوئے جی
سب طرف، ایک سنو کا جو سنو پڑتی ہے ہر ایک 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 جو سنو ڈراپس ہوتے ہیں ہر ڈفرنٹ ڈیزائن کا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے صحیح ہے۔
کتنی سنو، تھوڑی سی سنو لے لیں اس میں ایک ایک جو وہ ہے اس کے کرسٹل جو ہوتے ہیں سنو کے ڈفرنٹ ہیں۔
صحیح
ابھی الحمدللہ ہم نے اتنا وہ
ٹھیک
ہے
جی. یہ آپ جزاک اللہ خیر, انہوں نے بہت اچھا کمنٹ دیا. اگر آپ لوگوں تک آواز پہنچ رہی تھی, میں آن لائن والوں کے لیے تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں, پھر آپ وہاں والوں کا بھی ہم سنیں گے, کیونکہ تھوڑا سا ہمیں اس وقت دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو تھوڑا سا پہلا دن ہے, پھر بعد میں آہستہ آہستہ ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تو یہ جو آن لائن سے انہوں نے شیئرنگ کی بہت اچھی تھی, کہہ رہی ہیں کہ میتھمیٹکس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیسے دکھتی ہیں, کہ مثلا پتے ہیں تو سمیٹریکل ہے نا. میں تو یقین کریں راستوں میں چلتے ہوئے ان پتوں اور پھولوں سے باتیں کرتی ہوں کہ تمہیں کس نے بنایا بھائی, یہ تم کیسے ہو, کہیں نوک کہیں گول کہیں لمبے کہیں کچھ. یعنی ان کو ہم سکرین پہ دیکھتے ہیں پھر تو اچھا لگتا ہی الحمدللہ, لیکن جب ہم ان چیزوں کو ریل میں دیکھتے ہیں فیل کریں. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو پھول رکھے ہیں بالکل چاروں طرف سے گول ہیں, کوئی چیز فرق نہیں ہے. ہمارے کاموں میں بےقاعدگی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری اپنی آنکھوں کو دیکھ لیں, ایک آنکھ دوسری کے بالکل برابر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آن لائن سے ایک اسٹوڈنٹ ہے 165 فریقہ, آپ مائک اپنا چیک کر چکی ہیں اگر تو ضرور مائک لیں. اب یہ شیئر کریں گی کہ انہوں نے, آپ تو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں نا, اور خاص طور پہ میں اس وقت چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو اندھیرے میں بیٹھے سن رہے ہیں, یعنی جن کے پاس تہجد کا وقت ہے, وہ شیئر کریں. تو جی آپ اپنا مائک پورا کھول کے یوز کیجیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگ بھی آپ کی بات سنیں گے. میں آپ لوگوں کو مائک اس پہ کرتی ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ایم سوری, میں یہ بتا رہی تھی کہ استاذہ نے جب یہ پوچھا تھا کہ کیسا لگا لیکچر اور آپ لوگوں کو ٹاپک صحیح لگا, تو مجھے یہی شیئر کرنا تھا کہ رات کو بہت دیر سے آنکھ لگی تھی, تو میں یہی فکر کر رہی تھی کہ پتہ نہیں آج کی کلاس مس نہ ہو جائے. پھر جب صبح اٹھی ہوں تو اتنی مشکل سے میری آنکھیں جل رہی تھیں بری طرح سے, اللہ سے دعا کری تھی کہ اللہ میاں میں لیکچر پورا سن سکوں, میں کہیں مس نہ کر دوں, میری آنکھیں جل رہی ہیں, کہیں سو نہ جاؤں. لیکن جس طرح آپ نے ابتدا کی کہ تہجد کی دعا آپ نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا کرتے ہیں, آپ یقین کریں ایک دم ایسا لگا جیسے آنکھ سے بالکل نیند غائب بالکل ہو گئی, اور اتنی دماغ چوکنا آنکھیں بھی چوکنا ہو گئی الحمدللہ, اور بالکل دل کہیں پہ بھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ کہیں نیند آ رہی ہو. اور جو ہے بچہ میرا بار بار اٹھتے ہیں, اس ٹائم پہ بہت زیادہ اٹھتا ہے, تو لیکن الحمدللہ پورے لیکچر میں پورا وقت وہ سوتا رہا, اور اب لیکچر ختم ہوئے تو وہ صاحب اٹھے ہیں. لیکن مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے جو بھی پڑھایا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں یہ بھی نشانی ظاہر کر رہے ہیں کہ جو آپ نے پڑھایا ہے وہ صحیح ہے, تبھی اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ کمنٹ جو لکھے ہوئے انشاءاللہ اگر بیچ میں آپ لوگوں میں سے کوئی خود بھی ایک دوسرے کے پڑھیں اور کوئی ایسی چیز ملتی ہے. ادھر سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں اور کچھ؟ آپ کیا محسوس کر رہی تھی؟ جی آپ ادھر, میں کہہ رہی ہوں اگر کوئی بھی آپ سمجھ رہی ہیں تو آپ جو بتانا چاہتی ہیں وہ بتا دیں. جی آپ جی خالق کی پہچان. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. بالکل, اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے اور اس کے اندر یہ سارا کچھ ہے. تو چلیں پھر اسی مالک کے ناموں کو سنتے ہیں, اسماء الحسنی ایک دفعہ سنتے ہیں اور محبت کے ساتھ سنیں, اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم, اصل میں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ لینگویج بیریئر, ہم عربک میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کتنی دفعہ سنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے دل میں اس کا خیال آتا ہے کہ نہیں. آف کورس چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں, سمجھ تو آتے ہی ہوں گے اور آنے بھی چاہیے ان شاء اللہ, آئیں گے بھی. تو جی اگر اپلائی کر سکتے ہیں تو پلیز ایڈمنز ہینڈ ریز کریں, ہم ایک دفعہ اسماء الحسنی کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سیشن شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
جی ایک دفعہ بتا دیں آواز ٹھیک ہے آپ لوگ تھکے تو نہیں یہاں والے بتائیے ہاں بالکل پیسفل ہے کیونکہ موسٹ سم ٹائم بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی نا اگر تھکے ہوں تو اپنے چہرے سے بتا دیں اپنے ہاں مجھے تو نہیں آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں اب انشاءاللہ یہ سیشن ہمارا آخری اور چھوٹا سیشن ہے, کیونکہ اصل میں آپ کا سٹیمنا کریٹ کیا جا رہا ہے نا, کہ جب دورہ قرآن ویسے شروع ہوگا پھر تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا وقت کا, کیونکہ وہ گول ہی اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو سونے ہی نہیں دیں گے. لیکن یہاں تو الحمدللہ کوئی بھی نہیں سوتا دیکھا, لیکن آپ کے پاس نوٹس لینے کے لیے میں دیکھ رہی ہوں کسی کے پاس کم ہی لوگوں کے پاس ہیں. اب ہم جو بات کریں گے نا کچھ پوائنٹس میں کریں گے, اور ٹاپک بڑا خوبصورت ہے, اگر آپ لوگ نوٹ کریں گے تو پھر آپ مور فوکس ہوں گے, اور انشاءاللہ پھر آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ آپ کسی اسکول کالج میں ہیں, کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں آپ دوبارہ اسٹوڈنٹ لائف میں آگے. اور علم کا سفر واقعی انسان کو ینگ کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کو اپنا پڑھنا لکھنا اور وہ سارا وقت یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک آدھ پریزنٹیشن تھی لیکن یہ آپ کا اسکرین کام کل کرے گی, انشاءاللہ آپ کو پھر اس میں دکھائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرحا وکرہم وإلیہ یرجعون. کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں, حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں, خوشی سے ہوں یا جبرن ہوں تو سب کو اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے, یعنی سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. سورت آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سوال اٹھایا, کیا لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ سورت مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کی, تمہارا دین تم پر پورا کیا, اور تمہارے لیے اپنی اس نعمت کو پسند کیا, یعنی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو بات یہ ہے کہ لفظ دین ہماری زندگی میں بہت بولا جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا, کسی کے دیندار ہونے کو اور کسی کے بے دین ہونے کو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں. سچ, فلاں دیندار ہے, فلاں بے دین ہے, فلاں دین سے قریب آ رہا ہے, فلاں دین سے دور آ رہا ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو ہم دیکھیں گے کہ دین ہوتا کیا ہے اور ہم سے کون سے دین کا مطالبہ ہے. ساری فقہی اور علمی تعریفوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہر شخص اس دنیا میں کسی ایک چیز کے لیے جیتا ہے, کوئی دولت کے لیے جی رہا ہے, اس کی زندگی کا مقصد دولت کمانا ہے, کوئی عزت کے لیے جیتا ہے, کوئی اقتدار کے لیے جیتا ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی چیز کے لیے جیتا ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ بندہ جس چیز کے لیے جیے وہ اس کا دین بن جاتا ہے. کچھ کا دین ان کی دولت ہے, کچھ کا دین ان کی عزت ہے, فیم, شہرت, کچھ کا اقتدار, اور کسی کا کچھ کسی کا کچھ. اسی طرح ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے, جس کی زندگی کا مقصد کیا بن جاتا ہے کہ کل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میرا جینا اور میرا مرنا, میری نماز اور میری قربانی میرے رب کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں جس دین کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں وہ اللہ کا دین ہے اور وہ اسلام ہے. اسی کے لیے انسان کی کوششیں, اسی کے لیے انسان کی ساری تمنائیں اور ساری تڑپ ہو. جو بندہ اللہ تعالی کے لیے جینا چاہتا ہے پھر اس کو اللہ کی اطاعت کے لیے جینا ہوگا. ابھی جو ہم نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کیا یہ اللہ کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں یہ اظہار ہے اس بات کا کہ کیا یہ دولت کو دین بنانا چاہتے ہیں، یہ مال کو دین بنانا چاہتے ہیں، یہ اس دنیا کو دین بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی کی ساری سرگرمیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مالدار ہو جائیں؟ کتنا ہوں گے؟ آپ دنیا میں دیکھیے، لوگ جو دولت کے حریص ہیں نا، وہ دولت کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں. میں نے ایک کوئی سیریز جوائن کی ہوئی تھی، ٹپس بھیجتے تھے ایوری ڈے کامیاب ہونے کے لیے، امریکنز تھے، تو ان کے ہر گول کے بعد یہ لکھا ہوتا تھا کہ اگر آپ اس ٹپ پہ عمل کریں گے نا تو آپ ملینیرین بن جائیں گے، آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، اور آپ دس اینڈ دیٹ. تو میں ہنستی تھی کہ یہ وہ چیزیں جو مجھے اپنے دین کے لیے فائدہ دیتی ہیں، ٹپس بہت اچھی ہوتی تھی، لیکن اس کی اپلیکیشن کہاں کرتے تھے؟ مال کو کمانے اور اس کو بڑھانے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور کو دین بناتے ہیں؟ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جھکا ہوئے متی ہے، فرما بردار ہے، اس کی بات ماننے والا ہے ہر ایک جو زمین و آسمان میں. یہ کون ہے؟ اس میں انسان کو کائنات کی مثال دی، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، دریا، بادل، یہ سارے جو ہے نا اللہ کو دین بنائے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات ان کا دین ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی مرضی کو ماننا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر انسان میں آ جائیں تو وہ صحیح اور حقیقی دیندار بن جائے. کچھ چیزیں دیکھیں گے ہم فطرت میں سے کہ کیا چیزیں ہیں، کائنات کا دین کیا ہے اور ہمیں کیا بتاتا ہے. سننا چاہتے ہیں؟ آج تک تو ہمارے استاد ہمارے انسانوں ہی والے استاد تھے نا، انسانوں کو انسان ہی استاد ملتے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ ہم کائنات کے اندر تدبر کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ اس کائنات کے اندر جو دین ہے وہ کیسا دین ہے. پہلی چیز اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انسانوں کو دی ہے دیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، کہ ساری مخلوق ایک اللہ کو مانتی ہے. سچ؟ سورج کس کے حکم پہ، چاند کس کے، رب کے حکم پہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں توحید سکھا رہی ہے، ایک رب کی مانو. اور اگر ایک رب کی ماننے لگتے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالی سب ہماری ماننے لگتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں کہ جو صرف رب کی مانے، کوئی اس کی نظروں کا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا باس ایک ہی ہو. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بس ایک کے امپلائی ہوتے ہیں، اس نے اس کا اسکیڈول بنایا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی لوگ دو تین ڈفرینٹ جگہ پہ جاب کریں، ممکن ہے نا کہ جس وقت ایک طرف سے حکم آئے ادھر سے دوسری طرف ادھر سے بھی آ جائے، مشکل ہو جاتی ہے نا زندگی. آپ کہتے ہیں کہ جو عورت کو ایک ہی شادی کرنے کی اجازت دی گئی اس میں یہ حکمت تھی، کیونکہ عورت پہ جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت لازم تھی. اب دو شوہر ہوتے اور دونوں مختلف مطالبے کر دیتے ایک ہی وقت میں، تو عورت تو ہر وقت ہی گناہگار رہتی. اللہ نے عورت کو گناہگار ہونے سے بچا لیا کہ تم بس ایک کے آگے آ جاؤ. تو یہی چیز ہماری اس دنیا میں کامیابی کی دلیل ہے کہ ہم ایک رب کو مانیں، ایک ہی کے ہو کے رہیں اور اسی سے سیکھیں. دوسری چیز اس کائنات پہ غور کرنے سے جو ہمیں ملتی ہے، اور ایک بہت نمایاں خوبی ہمیں پوری کائنات کی دکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ کامل سپردگی، سبمیشن. کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. اس کی دلیل سورۃ فصلت کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک اسی کے لیے جھکا ہوا ہے. اور ابھی سورۃ آل عمران کی جو آیت ہم نے 83 دیکھی، اس میں بھی ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز اللہ کے آگے چکی ہوئی ہے. اب دیکھیے کہ کسی کا دل چاہے کہ نہ چاہے، کوئی چوائس نہیں. رات کے پاس کوئی چوائس ہے کہ آئے کہ نہ آئے، اسی طرح دن کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے. تو ہمیں سبق کیا ملا کہ تم پورے رب کی طرف کیوں نہیں آتے، تم ہاف ہارٹیڈلی نیکیاں کیوں کرتے ہو، پورے کے پورے جھک جاؤ. ہم نے اپنی زندگی میں دو خانے بنائے ہوئے ہیں، ایک دین کا خانہ اور ایک دنیا کا خانہ. دین کے خانے میں جا کے مصروف ہوتے ہیں تو نماز کا وقت ہی نہیں رہتا, یاد ہی نہیں آتا, نماز قضا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, کچھ فارغ وقت کا کام اللہ کی رضا رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات سے کیا سکھا رہا ہے, مکمل جب جہاں جو کہہ دیا اس کو کر کے رہو. ہماری آنکھیں ہیں اللہ کی متی, کبھی ایسا ہوا کہ آنکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا نہیں چاہتی, میں سنوں گی, یہ کیا بات ہے, میں ہمیشہ دیکھتی رہوں. کان سننے سے انکار کر دے, ایسا کبھی نہیں ہوا. دل دھڑکنے سے انکار کر دے, میدا کہے یہ کیا بات ہے, ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہیں کھانا کھاؤ اور ہضم کرو اور اس کو پھر جسم میں انرجی بنا کے چھوڑ دو. نہیں, میدا کتنا جھکا ہوا ہے. آپ جب اس کے اوپر کچھ بوجھ ڈالتے ہیں نا تو وہ چیختا ضرور ہے لیکن کام وہی کرتا ہے. تو ہمیں کائنات کیا سکھاتی ہے کہ تم پورے کے پورے اپنے رب کے حوالے خود کو کر دو. اور یہ کیا تھا ایک بندے نے جس کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں دے دی, اور وہ بندہ تھا اللہ کا پیارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ جھک جاؤ, متی ہو جاؤ, اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ میں جھک گیا. اسی لیے اللہ نے ابراہیم کو چنا. اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں انہی پیارے لفظوں میں یاد کرے جیسے ابراہیم کو کیا, ہمارے لیے بھی میدان کھلا ہوا ہے. اور وہ کیا, مکمل اطاعت, سرنڈر, آدھے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ دیکھیے ادھورا داخلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ لفٹ میں بیٹھے ہو, بیٹھ رہے ہو, آپ کا ایک پاؤں لفٹ میں ہو اور دوسرا باہر ہو اور لفٹ چل پڑے, ہلاکت ہے نا. گاڑی میں سے ایک قدم باہر اور اندر ہو اور گاڑی چل پڑے, ہلاکت ہے نا. انسان اسی طرح خطروں میں ہوتا ہے جب وہ اللہ کی پوری اطاعت نہیں کرتا. اس وقت انسانیت کو جس ڈپریشن کا شکار دیکھتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل اطاعت نہیں ہے. ہم ڈرتے ہیں اللہ کی طرف آتے ہوئے, ہم سوچتے ہیں اگر اللہ کی بات پوری مان لی نا تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. حالانکہ پورا ماننے میں ہی وہ لذت ہے جو وہی حاصل کرتا ہے جس کو اللہ نے دی. خطائیں ہوں گی, کمیاں رہیں گی, انسان سے بھول چوک بھی ہوگی, اللہ اس کو بھی پیار سے معاف کر دیتا ہے. بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ دل سے یہ بندہ پورے کا پورا میرا ہو جائے. اے اللہ میں وہی کروں گی آج سے جو تو چاہے گا, کہہ کے تو دیکھیں اس جملے کو, دہرائیں اپنے دل میں, اے اللہ آج کے بعد میں وہی کروں گی جو تو مجھ سے چاہے گا. اور انسانوں میں سے بھی انسانوں کی وہی بات مانوں گی جو تیری نافرمانی میں نہ آئے, یعنی تیری رضا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مانوں گی. تو بس آپ دیکھیے کہ آپ نے اس کائنات سے ایک سبق لے لیا. اگلی چیز جو کائنات ہمیں سکھا رہی ہے وہ ہے عبادت الہی, ورشپ, اللہ کی عبادت کرو. سورۃ نور کی آیت 41 میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح کر رہی ہے. یسبحو کا لفظ آتا ہے. چڑیوں کا چہچہانا کیا ہے, اصل میں وہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڑا ہوا درخت اگر زمین پر اپنا سایہ ڈالتا ہے نا تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے گر گیا ہے سجدے کی صورت میں. اور جب رات کی تاریکی کے بعد صبح کا سورج زمین پر اپنی کرنیں پھیلاتا ہے نا تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان حال سے یہ کہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان کا نور ہے, اللہ نور السماوات والارض. اور اگر وہ روشنی کو بند کر دے تو کہا من الہ غیرو, کون سا ہے ایسا الہ, اگر رب نہ چاہے دن لانا تو کون ہے جو تمہارے اوپر رات کو لائے. پچھلے لیکچر میں ہم دیکھ چکے سورۃ قصص کی آیت 71 تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات کر دے تو تم میں سے کوئی ہے جو روشنی لے آئے. تو گویا کہ کائنات کی ایک ایک چیز عبادت کر رہی ہے. یہی ہے وہ مطالبہ جو ہم سے بھی ہے, دن کی کچھ گھڑیوں کو ورشپ کے لیے بھی رکھو. فرق محسوس ہو رہا ہے, اطاعت ہر لمحے اور ورشپ مخصوص وقتوں پہ. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ سارا دن سجدے کرتے رہو, سارا دن رکوع کرو, تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاؤ ذکر کرنے, یہ ممکن بھی نہیں. کیونکہ اسلام انسان کو سست نہیں بنانا چاہتا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان پریکٹیکل کام کرے, کچھ وقت اٹھتے ہی عبادت کے لیے لگا دے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ فجر کے وقت اٹھنے کے بعد پھر سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ نماز ہے. تو عبادت جو ہے ہمیں کس قابل کرتی ہے؟ کہ ہم کچھ لفظوں میں, کچھ ایکشنز کے ذریعے سے یہ بتا دیں کہ اللہ اسٹل آئی ایم یور سلیو, ابھی بھی میں آپ کی بندی ہوں. یہ جو میں دن رات دعویٰ کرتی ہوں نا کہ لا الہ الا اللہ, تو یہ دعویٰ میرا سچا ہے, اللہ تعالیٰ میں آپ کی مانوں گی. تو اس سے دوسری بات کیا پتہ چل گئی ہمیں کہ عبادت جب نہیں کرتے نا تو اطاعت میں کمی ہو جاتی ہے. یہ جو عبادت ہے نا ہماری, یہ فیول ہے. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, آپ میرے اس بات کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو چلائیے. یہ جب نماز پڑھتے ہیں نا دن میں 5 بار, اور سال کے بعد 30 روزے رکھتے ہیں جو بھی انشاءاللہ ہم رکھنے والے ہیں, یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا بس نماز نماز ہے اس لیے کہ کھڑے ہو کے کچھ ایکشنز کرو, رکوع رکوع ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں؟ قطعاً نہیں, ہرگز نہیں. پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں لگانا چاہتا ہے, اس کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے ہمارے ایمان کو ایک فیول دیتا ہے, اور وہ فیول ملتا ہے عبادت سے. چھوٹی سی ایک مثال شیئر کرتی ہوں. کچھ لوگ گاڑی خود بھی چلاتے ہوں گے, نہیں چلاتے تو ماشاءاللہ گھروں میں مرد تو چلاتے ہیں. کوئی شخص گاڑی میں گیس ڈالے اور اس کے بعد گاڑی کون کر دے اور اپنی جگہ پہ کھڑی رہنے دے گاڑی, کیا ہوگا؟ جی کہیں نہیں پہنچیں گے, ٹھیک ہے, شاباش. اور کیا ہوگا؟ ادھر سے کوئی بتائے گا؟ جی جی شاباش. سب سے آسان بات کہ گاڑی گرم ہو جائے گی. گاڑی کا گرم ہونا کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ اس کو روڈ پہ نکالو, یہ چلے, یہ کسی کام میں لگے. کھڑی گاڑی کو اگر آپ گیس پہ ڈال کے چلا دیتے ہیں نا تو وہ گاڑی برن آؤٹ تو ہو جائے گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا. اب یہی مثال لیجئے, ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا دن میں 5 بار ہم نمازوں کی گیس اپنے اندر ڈالتے ہیں, اور یہ نمازوں کی جو فیول ہے نا یہ تقاضا کرتی ہے کہ ففروا الی اللہ, بس دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف, بھاگو. وسارعوا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو. السابقون الاولون, حرکت حرکت, کام کرو کام کرو. تھوڑا سا ایمان کا گراف جھکنے لگے, نیچے جانے لگے, فوراً ظہر کا وقت آ گیا, ابھی اس میں مصروف تھے, پھر ایک ایمان آیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گی اور صرف تیرے راستے میں تیری عبادت کروں گی, تجھ سے مدد کروں گی. انسان پھر چارج ہوتا ہے, جیسے آپ کی گاڑی چارج ہو جاتی ہے نا, سیل فون کی بیٹری ڈیڈ ہونے لگتی ہے, فوراً چارجر پہ ڈال دیتے ہیں, چارج ہو گئی, اب آپ خوب باتیں کرتے ہیں, جس سے مرضی کریں, ماں سے کریں, بہن سے کریں, شوہر سے کریں. اسی طرح عبادت کی چارجنگ بندے کو رب کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل کرتی ہے, کہ کہنا کا طرح ہو کی کیفیت آنے لگتی ہے. تو لہٰذا کائنات سے ہم نے جو چیز سیکھی وہ ورشپ ہے, زندگی بے بندگی شرمندگی. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ویسے بہت اچھے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, اور بعض لوگ دوسروں کے لیے بھی یہ بول رہے ہیں, یہ دھوکہ ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اطاعت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کی گیس نہیں ڈالیں گے. دنیا میں عبادت کی یعنی گیس ڈالے بغیر کوئی گاڑی نہیں چلتی نا. ہماری عبادتیں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے ہماری اطاعت اور ہمارا عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے. خواتین اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں. پیریڈز کے دنوں میں کچھ دن کے لیے جو نماز سے ایک بریک آتا ہے نا, آپ اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتی ہیں؟ مجھے تو بہت زیادہ ہوتی ہے. سم تھنگ از مسنگ. ایک نماز کیا چھٹتی ہے, پھر ہم باقی بھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں ہمیں اب دعائیں بھی نہیں پڑھنی, وظائف بھی نہیں کرنے, اور ایک مردگی سی چھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, تیسری چیز جو کائنات ہمیں سکھا رہی ہے, یعنی تیسری یا شاید چوتھی ہے, نمبرز آپ خود ہی ڈال لیں گے, وہ کیا ہے؟ قابل پشین گوئی کردار. لکھ لیں پھر میں سمجھاؤں گی. کائنات کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے لمحے میں یہ کیا کرے گا. مثلا چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سیر کرنے جائیں اور ہم پہاڑ پہ چڑھیں. ہم پہاڑ پہ کیوں چڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سٹیل ہے, اور ایک لمحے کے لیے ہم پہاڑ پہ تھوڑا چڑھیں اور وہ ہلنے لگے, کیا ہوگا؟ ہم گر جائیں گے نا. اور کبھی کبھی جو زلزلہ آتا ہے اور پہاڑ ہلتے ہیں, وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا. یعنی اس کائنات سے جو چیز سیکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ سورج سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ یہ دھوپ دے گا, روشنی دے گا, اور پتہ چلے سورج نکلا اور ایک دم پانی کے پہارے نکلے, بارش ہوگی ہمیں پتہ ہے پانی ملے گا, اور پتہ چلے بارش ہوئی اور اس میں سے آگ برسی, ایک قوم پہ برسی تھی. مفہوم سمجھ آ گیا؟ یعنی کائنات کی ہر چیز وہ کرتی ہے جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سردیاں آئیں گی تو سردی آئے گی, گرمی آئے گی تو گرمی آئے گی, ہم سمندر میں کشتی چلائیں گے تو سمندر آرام سے اس کو جانے دے گا, بیج زمین میں ڈالیں گے تو کچھ دن کے بعد یہ واپس اس کو لوٹائے گا بہت سارے بیجوں کے ساتھ. کائنات پریڈکٹیبل ہے, ہم پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس چیز سے یہ کروں گی تو اس سے یہ ملے گا. یہی مطلوب ہے انسان کو بھی, کیا کہ انسان اتنا پابند اور اتنا ذمہ دار ہو کہ پہلے سے کہا جا سکے کہ یہ کس موقع پہ کیا رد عمل کرے گا, اس کا کیا رویہ ہوگا, اس نے جو بات اپنی زبان سے نکال لی ہے اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن جب انسانوں میں یہ خوبی نہیں رہتی نا, تو آپ دیکھیے کہ نظام بگڑتا ہے. پھر ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ کہا تو یہ تھا اور ہوا ہی نہیں, کہا تھا 8 بجے آنا شادی میں, 8 بجے گئے تو میزبان بھی نہیں آئے ہوئے تھے, بے قاعدگی سیکھ لی نا. ہم نے کائنات سے یہ سیکھا کہ جو بات کہی جائے اسی کو مانا جائے. جس طرح ہم اپنی گھڑیوں کو درست کرتے ہیں نا, سورج کی رفتار پہ بھروسہ کرتے ہوئے, اتنا ہی بھروسہ لوگوں کو ہمارے اوپر ہونے لگے. یہ تھا اگلا سبق کائنات سے. نیکسٹ چیز, اور وہ کیا ہے کہ کائنات کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ اس کے تمام اجزاء کے اندر ہارمنی ہے. ہارمنی کو اردو میں کہتے ہیں توافق, اردو میں بولتے ہیں توفیق, وفق, موافقت, ایک دوسرے سے مل جانا. مثلا اس کی دلیل سورہ یاسین کی آیت 40 ہے کہ ہر کلو یجری لی اجل مسمی, سورج بھی آ رہا ہے نا, چاند بھی آ رہا ہے, ستارے بھی ہیں, کیا کبھی ایسا ہو کہ سورج ہے اور ساتھ چاند بھی آ جائے؟ یہ تو کس دن ہوگا, کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ وجمی الشمس والقمر, جس دن سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, جس دن سورج بھی موجود ہے چاند بھی آ جائے گا, وہ دن قیامت کا دن ہوگا. کائنات خوبصورت تسلسل سے چل رہی ہے, رات آئی تو دن چلا گیا, دن آیا تو رات چلی گئی, گرمی آئی تو سردی چلی گئی, سردی آئی تو گرمی چلی گئی, اور سارے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن سورج اور چاند کبھی ایک دوسرے کے حریف نہیں بنتے, دشمن نہیں بنتے کہ واہ تمہیں ایک کام دے دیا, مجھے یہ دے دیا. ستارے کتنے پھیل رہے ہیں آسمانوں میں, چاند ستارے سے یارے کبھی ٹکرائے؟ میں نے کئی ایسی فلائٹس پہ سفر کیا کہ ایک گھنٹہ ہمیں رن وے پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہم تو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جہاز کھڑا ہے, اور وہ بار بار اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے 10 یا 15 یا 20 جہاز لائن پہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ جائیں گے پھر ہماری باری آئے گی اور ہم اڑیں گے. یہ کیوں ہے کہ دو جہاز بھی اگر ایک رن وے پہ اکٹھے چلے, حالانکہ ایک کو مشرق میں جانا ایک کو مغرب میں, تو ٹکراؤ کا ڈر ہے. ایسے نا کائنات میں کتنا کچھ ہو رہا ہے, کوئی ٹکراتے ہیں آپس میں. ہمیں کیا سکھایا کہ تم بھی مختلف لوگ مختلف کام کرنے والے ہو نا, تو ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہ پیدا کرو. ہمارا حال کہ کیا آج دین کے نام پہ بھی دو لوگ کام کرتے ہیں نا, تو ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان نہ دیکھے. تو ہم نے کائنات سے کیا سیکھا, اپنا کام کرتے جاؤ. کوئی اچھا کہہ رہا ہے, ویل اینڈ گڈ, کوئی برا کہہ رہا ہے, کوئی بات نہیں, ٹکراؤ نہ پیدا کرو. گاڑیاں چلتی ہیں نا روڈ پہ, ایک ادھر سے آ رہی ہے ایک ادھر سے آ رہی ہے, اسی طرح تم بھی اپنا کام کرتے جاؤ. اگلی چیز جو کائنات سے ہم نے سیکھی وہ کیا ہے, نتیجہ خیزی, ریزلٹ اورینٹیڈ ہونا. کائنات میں آپ دیکھیے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا کوئی ریزلٹ دکھ رہا ہے, سچ ہے؟ بارش ہوتی ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے, فصلیں پکتی ہیں, مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, ہوا چلتی ہے اس سے پولن گرینز پودوں کی گودوں میں سے نکل کے دوسری طرف جاتے ہیں, اس سے پولینیشن ہوتی ہے. کائنات میں یہ چیز ہے نا, جو کام کیا جا رہا ہے نا وہ ایک اس کے بعد فائدہ ہو رہا ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ ہوا چلی کیوں چلی ایسی چلی کوئی فائدہ نہیں. رات آئی رات کا بھی ایک فائدہ. آپ کو پتا کہ رات کو پھلوں میں رس آتا ہے. اسی طرح چاند آتا ہے نا تو اس سے بھی فصلوں کے پکنے کا تعلق ہے. گرمی آتی ہے تو کچھ اور طریقے ہیں, سردی آتی ہے تو کچھ اور. انسانوں کے لیے سبق ہے اس میں کیا کہ تمہاری تمام سرگرمیوں کا ایک مقصد ہونا چاہیے. کوئی ایسی کوشش نہ کرو جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم دین پڑھتے ہیں, اس کا نتیجہ کتنا دکھتا ہے, کیا دکھتا ہے؟ قرآن بھی ایک بندہ پڑھتا ہے نا تو اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. آج خانہ کعبہ میں صرف ایک سال ایک رف اندازے کے مطابق عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے لوگوں کی کیا تعداد ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ملینز میں نا. وہاں جا کے کیا اقرار کر کے آتے ہیں ہم سارے؟ چلے اس کو بھی چھوڑ دیں, وہاں تو شاید سارے نہ جائیں. ہر دن نمازوں میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین. میں نے ہی کم از کم پچھلے کل کے دن میں 17 بار تو کہا ہوگا نا فرضوں میں. اسی طرح جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اس کو ملٹی پلائی کریں. اتنے لوگ ایک بات کہیں تو کیا اس کا کوئی نتیجہ دکھ رہا ہے ہماری زندگی میں؟ اگر ہماری اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں دکھ رہا عملی زندگی میں تو اس کا مطلب کہ ہماری ان نمازوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. ایک اور مثال دیتی ہوں, چلیں اس کو تو شاید آپ تھوڑا مشکل سمجھیں. قرآن پاک میں نماز کا ایک نتیجہ بتایا ہے, 21 پارے کی پہلی آیت, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. یہ نماز کا لا محالہ نتیجہ ہے. آپ بتائیے کیا یہ نتائج آج دکھتے؟ آج نماز کے وقت میں ہم نماز ہی ہیں ماشاءاللہ. اس وقت ہم بالکل بہترین روپ میں, اور جو ہی نماز ختم ہوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. کہنا پڑتا ہے کہ بھئی ہاں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو پتا کیا چلا کہ ہماری ساری کوششیں ریزلٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے, کچھ نتیجہ نکلے. دن میں جو کرے نا, دن یا رات, دین یا دنیا کے نام پہ, اس کے نتیجے میں پوچھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگلا سبق کائنات سے جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ارتقائی طریقہ. ارتقا کیا ہے؟ گریجولی کسی کام کا ہونا. سورت ابراہیم کی آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ بندہ مومن کیا ہے؟ ایک درخت کی طرح. الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. اس سے آگے کی آیت ہے جس میں ایمان والے کو ایک درخت سے مثال دی. بیج سے تنا اور تنے سے شاخیں اور شاخوں سے پتے اور پتوں سے پھل بننے میں تدریج ہے نا, گریجویلٹی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آج بیج ڈالے اور کل وہاں درخت اگ جائے. پوسیبل ہے؟ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ماں پریگننٹ ہوتی ہے, وہ 9 مہینے بڑے مشکل ہوتے ہیں, اور عورتیں پریشانی میں منہ سے کہہ بھی دیتی ہیں کہ یہ دن کب چھٹیں گے. اور بعض کہتی ہیں کیا تھا اگر ایک بس یہ پریگننسی 10 دن کی ہوتی, بچہ پیٹ میں آئے اور نکل آئے. آپ یقین کریں اگر 10 دن میں اتنا بڑا بچہ ماں کے پیٹ میں آتا وہ خود ہی نہ کھڑی ہوتی, گر جاتی. یہ 9 مہینے میں اس کے جسم میں ایک طاقت آتی ہے, اللہ اس کو ذرہ 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 ایک پال کے پھر بچے کا وہ بوجھ اٹھاتی ہے. اور یہ بھی نہ ہوتا چلے بچے درختوں پہ اگتے, مثال ہے, نہ پیٹ میں رکھتے, تو یقین کریں کوئی ماں اپنے بچے کو پال نہ سکتی. دودھ پلانا تو دور کی بتاتے, گود میں نہ پکڑتی. 9 ماہ کے پیٹ کو بوجھ اٹھانے کی عادت ہوتی نا, تو بعض دفعہ دیکھیں مائیں بچوں کو اٹھا اٹھا کے پھرتی ہیں سارا دن. جن کے بچے نہیں ہوتے ان کو مشکل ہے, آپ اپنا پرس نہیں اٹھا کے پھر سکتے جو 1 آدھ پاؤنڈ کا ہوگا, اور 8, 9, 10, 12 ماشاءاللہ. اور آج کل جب کھلاتے پلاتے ہیں تو خوب 15 پاؤنڈ کے بچے جب ہوتے ہیں مائیں اٹھاتی ہیں. بوجھ اٹھانے کے قابل ہوئی نا. یہ کائنات ہمیں سکھا رہی ہے کیا کہ تم بھی گریجولی چلو, کوئی کام کرو نا چھلانگے نہ لگاؤ. ہم دین پہ آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں آج دین پہ گئے تھے, بس یہ آئے نا ادھر سننے, ان کی بس اب ان کو دیکھنا پکے مومن بن کے یہاں سے نکلیں گے. آج پہلی دفعہ دین کی محفل میں کوئی ہے, اب اس کی اتنی لمبی داڑھی اگ جانی چاہیے. بس یہ قرآن کی طرف آگے نا, اب دیکھنا ان کا ایک فل گیٹ اپ ہونا چاہیے. نہیں, ٹائم دیجئے. درخت اگتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. بہرحال اس پہ سب ہم باتیں کریں گے ہلکی ہلکی سی, لیکن صرف ایک ہم اس وقت مورلز لے رہے ہیں. نیکسٹ جو کائنات سے ہم سبق لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یکسانیت, سملیرٹی. جو چیز ظاہر میں جیسی دکھتی ہے نا باطن میں بھی ویسے ہی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے, مثلا آپ اورنج کو پکڑیں, باہر سے اورنج لگتا ہے نا, اور کاٹیں تو اندر سے پتا چلے او یہ تو خربوزہ نکل آیا. آپ ٹماٹر خرید کے لائیں کھانا پکانے کے لیے, جب آپ کاٹیں تو اندر سے پتا چلے وہ تو گوبھی تھی. کتنا ڈس آرڈر ہو جائے. ذرا آپ سوچیں, آپ کھانا پکا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں, چلے ٹماٹر کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے, کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کے لیے لازمی تھی اور آپ نے کاٹی تو اندر سے پتا چلا وہ کوئی میٹھی چیز نکل آئی. کبھی ہوا؟ کتنا نظام بگڑ جائے گا. یہی سبق ہے کائنات میں انسانوں کے لیے کہ جو بندہ ظاہر سے دکھے نا اس کے باطن میں بھی وہی ہو. قول اور فعل میں تضاد نہ ہو, جو وہ عمل کرتا ہے اس کے لفظوں میں بھی وہی دکھے. اسی دو روحی کیفیت کو منافقت کہا جاتا ہے. آپ غور کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے. مجھے جو بات سمجھ آتی ہے نا آخر میں اس پوری کائنات پہ غور کرنے سے, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزوں سے کچھ سکھایا. مثلا لوہا, حدید کہتے ہیں اس کو, لوہا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ بندے کے کردار کے اندر پختگی ہونی چاہیے, فارمنیس, سٹرانگنیس. پتھروں سے بہتے ہوئے چشمے ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کے اندر نرم مزاجی ہونی چاہیے. اور کائنات کے اندر جو چیزیں اٹل قانون ہے نا, ہر چیز جو پابندی کر رہی ہے, یہ ہمیں وعدے کی پابندی سکھاتی ہے. پھولوں کی جو خوشبو ہے نا, وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بندے کا لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہو. سیاروں اور ستاروں کی گردش ہمیں سکھاتی ہے کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ نہ رکھو بلکہ تم ان کے ساتھ چلتے جاؤ, چلتے جاؤ. درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں. ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ لوگوں سے بری باتیں سن کے بھی ان کو اچھی باتیں کہو, خوبصورت اخلاق ہوں تمہارے. جو تمہارے ساتھ برا کرے تم ان کے ساتھ اچھا کرو. کائنات کی کوئی چیز ایک دوسرے کو کاٹتی نہیں ہے, ہر بندہ اپنے حصے سے کام کر رہا ہے. ہمیں بھی سکھایا کہ منفی رہے, سیاست کو چھوڑ دو, اپنے حصے کا کام کرتے رہو. پانی بھاپ بنا, بھاپ سے بارش بنی, وہ بارش پھر سمندروں میں گئی. ایک سائیکل ہے نا, ایک چیز جہاں سے اٹھتی ہے دوبارہ گھومتی ہے. یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ انسان کا خرچ کیا ہوا ایک ایک روپیہ دوبارہ صدقہ جاریہ کی صورت میں اس کے نام اعمال میں آنا چاہیے. مطابقت, مصروف, حرکت, یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ ہمیں بے شمار چیزیں سکھا رہا ہے, اپنی ڈیوٹیز دے رہا ہے, اپنے وقت پہ کام کر رہا ہے. ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ بظاہر دنیا میں کچھ کاموں کا بدلہ فوراً نہیں ملتا. صبر کرو, ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن سب کو بدلے ملیں گے, اور وہ ہے بدلے کا دن. اور اس کا مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین. پہاڑ بڑا ہے لیکن اپنا سایہ زمین پہ ڈال رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے اندر سے ایسے سبق لینے کی توفیق دے دے کہ جو ہماری زندگیوں میں بھی سبق آموزی پیدا کریں. ساری بات کو وائنڈ اپ کرتی ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنا ہے. تھوڑا سا میں ایک دو لفظوں میں آپ کو بتا بھی دوں کہ قرآن پاک کیسے ہو, کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ آج کی اس گفتگو کے نتیجے میں یہ سوچیں گے یہ باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں اور ہمارے تو سمجھ میں آنے کی نہیں ہے, اور یہ تو کوئی بہت پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں. اگر کسی کے ذہن میں ایسا آئے تو ایسا نہیں ہے. ہم قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے پڑھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے پڑھنے میں کہ قرآن پاک کی تفسیر, جو بنیادی پیغام ہے نا, اس کو ہم مجروح نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز اس دفعہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ میرا جو ایک پرسنل ایکسپیرینس اور کئی سالوں کے تجربے کے نتیجے میں تھا, وہ کیا تھا کہ دورہ قرآن اتنا تیز سفر ہوتا ہے. آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس 2 سے 2.5 گھنٹے یا میکسیمم 3 بھی ہیں کہیں بھی, تو اس میں ایک پورا پارا ختم کرنے کا ہدف ہوتا ہے. یہ ایک سنت ہے. یہ آپ میں سے یہ بھی سوال ذہن میں رکھیے کہ دورہ قرآن رسمن ہم کریں تو الگ بات ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ ہر سال جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا, جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس رمضان میں اس کا دور کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب 30 دنوں میں پورا کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کے لیے کچھ سلسلہ کرتے ہیں, کچھ دن پہلے شروع کر لیتے ہیں پھر بعد میں ختم کرتے ہیں. وہ رمضان میں تو نہ ہوا نا, وہ اپنی سہولت کے لیے ٹھیک ہے ہفتے میں چار دن کریں، ہفتے میں دو دن کریں، پہلے شروع کریں بعد میں بند کریں، کوئی شرن قباحت نہیں ہے، وہ تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں نے جو فیل کی ہے چیز وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو رمضان ہی میں پڑھیں تو فائدہ ہوتا ہے. بہت احتیاط کا تقاضا یہ کہ ایک یا دو دن پہلے شروع کر لیا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں عید سے ایک آدھا دن پہلے ختم ہو، کیونکہ کبھی کبھی عید 29 کی بھی ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آخری پارا رہ جائے. تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر ہم لوگ یعنی یہی ہے کہ تھرسڈے کو قرآن پاک شروع کریں گے. ہمارے پاس طریقہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے جو میرے الحمدللہ مشاہدے اور علم اور بہت ساری تفسیروں کو دیکھنے کے بعد جو میرا اپنا ذاتی انکلائنیشن تھا، وہ ایک تفسیر ہے احسن البیان. تفسیر جو ہے یہ اس کے رائٹر جو ہیں یہ حافظ صلاح الدین یوسف ہیں، ترجمہ اردو میں ان کا مولانا جوناگڑی نے کیا ہے. اس تفسیر کی خوبی کیا ہے کہ وہی بات جو 5-6 جلدوں میں سمیٹی جاتی ہے نا، وہ ایک جلد کے قرآن میں آ جاتی ہے. یعنی یہ دیکھیں، یہ ایک آپ کے سامنے، یہ مختلف سائزوں میں آتا ہے، یعنی موٹا ہے لیکن ایک ہی جلد میں ہے. احسن البیان ہے اس کا نام. ہم کریں گے کیا، طریقہ کار تو مزید انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہی جائے گا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہم جو اتنی جلدی میں قرآن پڑھتے ہوئے 7 تفسیر بولتے ہیں، مجھے پتا اسٹوڈینٹ 7 لکھ نہیں پاتے، ادھورے نوٹس. ایسا ہوتا ہے کبھی آپ لوگوں نے پچھلے سالوں میں کیا ہو؟ صرف سنتے بھی ہیں نا تو یقین کرے وہ صرف ذہنوں سے ٹکراتا ہے. ابھی ایک بات کو پورا جذب نہیں کر پاتے کہ دوسری بات آ جاتی ہے، دوسری نہیں کر پاتے تو تیسری پہ آ جاتے ہیں. تو اس بہت بڑی ذمہ داری سے بچتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سامنے اس احسن البیان کو رکھیں گے. میں اس میں سے آپ کو کچھ چیزیں ہائی لائٹ کروایا کروں گی، یعنی یہ ایک آپ کے لیے ورک بک کا سٹائل ہوگا. ایک ٹاپک یاد ہے، پچھلے 2 سال سے ہم جو دورہ قرآن کر رہے ہیں اس میں ہم ٹاپک وائز کرتے، رکوع وائز کرتے تھے اور رکوع کا ٹاپک لکھتے تھے. اس دفعہ انشاءاللہ سٹائل تھوڑا اور اس سے اور چھوٹے لیول پہ کریں گے. رکوع نہیں، ایک ٹاپک کی آیتوں کو چوز کریں گے. میں بولوں گی اتنی آیتوں کا ترجمہ اکٹھا بولوں گی، پھر اس کا ٹاپک لکھاؤں گی، پھر اس میں سے ہم عمل کی باتیں نکالیں گے اور بہت کچھ. اور پھر یعنی یہ جو تدبر کی بات ہے یہ تھوڑی تھوڑی بیچ میں لے کے ہر دن ہمارا ایک پریزنٹیشن آف ڈے ہوا کرے گا. آج چونکہ میں پاس سکرین چل نہیں رہی تھی، ورنہ آج کے لیے بھی ایک پریزنٹیشن ریڈی تھا. لیکن انشاءاللہ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن پڑھیں جو اس کا بنیادی مقصد ہے، ہم کیوں صرف ڈونٹس پہ بات کریں، ہم کیوں ڈوز پہ بات کریں، صرف حکموں پہ بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے صرف حکم سکھائے تھے، نہیں. تو ہم انشاءاللہ اس آپ فیل کریں گے کہ اس دورہ قرآن کے سفر میں آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا، آپ کا کائنات میں غور و فکر کرنا مشاہدہ ہوگا بڑھے گا. یعنی مثلا آپ قرآن پاک پڑھنے کے بعد جب واپس جا رہے ہوں گے، گاڑی میں بیٹھتی جو ہی آپ کی آسمان پہ نظر پڑے گی تو وہ بولتے ہوئے بادل آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس دیں گے. بارش ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس کو بھی اپنے دلوں پہ محسوس کریں گے. اور بالکل ایک بیلنس رویے سے کریں گے، کوئی اس میں مشکل چیز نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ محسوس کریں. یہ جو 2 دن ہیں آج سے لے کے کل کا بھی دن، کل میرا حال ہے کہ یہاں دارالعلوم میں ہے، آپ لوگ وہاں، کل بالکل ہم ڈفرینٹ بات کریں گے. آج میں نے سوچا جتنی اس موضوع پہ بات کرنی ایک جگہ کری جائے، کل ہم رمضان کا ایک ڈفرینٹ اینگل دیکھیں گے. ابھی تک تو ہم نے رمضان کے فضائل اور کچھ اس کی فقہی چیزوں کو اور اس کی اسپریچولیٹی کو دیکھا، لیکن انشاءاللہ کل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں رمضان پہ خاص طور پہ بات ہوگی. شام کو ایک پرائیویٹ درس ہے جنہوں نے بلایا ہوا، وہاں بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہوگا. اگر آپ وہاں انوائٹیڈ ہیں تو یہ نہ سوچیے گا کہ یہی باتیں ہوں گی. اور کل کے بعد پھر انشاءاللہ پرسوں سے ہم پہلا پارا شروع کریں گے. آپ سب اپنے طور پہ فیڈ بیک دیں گے، یہاں والے بھی یہاں والوں کو دیکھ کے جائیں. اگر نزہت آنٹی آپ کو ایک نوٹ بک پیچھے رکھ دیں اور لیں ٹائم کے بارے میں، جو ٹائم ہم نے سوچا ہوا وہی آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی میں بس میری گھڑی کے مطابق 2 منٹ باقی ہیں. یہاں آپ لوگوں کے مینچسٹر کا یہ 10 سے 12:30 ہمارا ٹائم تھا. ہم گھڑی کی سوئی کی طرح 1 منٹ دیکھ کے شروع کریں گے اور 1 منٹ پہ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. آن لائن پہ بھی جو لوگ سن رہے تھے، آپ لوگ ضرور بھرپور طریقے سے اپنا فیڈ بیک دیں. میں نہیں چاہتی کہ یہاں کے لوگ محروم رہیں اور میں نہیں چاہتی کہ آن لائن والے رہیں. فی الحال یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ٹھیک ہے. اگر آج جو لوگ جلدی کا سوچ کے نہیں آئے ان کو آپ بتا سکتے ہیں، اگر وہ آنا چاہیں گے وقت پہ آئیں گے. میرا خیال ہے 10 تو بہت لیٹ ہے. سورج تو کب سے آ گیا، ہم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ٹھیک ہے. تو پھر بھی کوئی بات کرنے کرانے کی, کیونکہ میں چاہتی ایک دفعہ دورہ قرآن شروع ہونے سے پہلے یہ سارے ایشو سیٹل ڈاؤن ہو, کیونکہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس وقت آپ کے ڈفرینٹ ساتھی ڈفرینٹ جگہوں سے سن رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ ٹائم ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ آن لائن پہ ہم اس کو چینج کر سکتے, یعنی ہم نے ایک پورا 24 آور کا سرکل بنایا نا ٹائم پہ. تو اگر آپ کا کوئی جینین پرابلم ہوگا تو اگر وہاں سے پروف ہوگا کہ آدھا گھنٹہ آگے کر رہے ہیں تو وہ پورا ہی سرکل آدھا گھنٹہ ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے آگے ہو سکتا ہے تو پھر ہوگا, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی یعنی فیڈ بیک پہ کہ آپ اس کو کتنا لینا چاہتے ہیں. اور اسی طرح یہاں تقریباً پورا ہو رہا ہے, میں یعنی ختم کر کے دعوت دوں گی کہ آپ میں سے اگر کچھ لوگ جو اپنی جگہ سے سن رہے تھے, جیسے ناروے سے کتنے لوگ گروپس میں سن رہے ہیں, اگر وہ لوگ ہینڈ ریز کر سکے, یا جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں یہی چیز آپ ان لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں جو یہاں مانچسٹر میں نہیں رہتے, لندن میں کہیں اور ہے. اس وقت ڈفرینٹ تقریباً چار چیزوں کے ذریعے سے یہ ہمارا آن ایئر پہ بھی جا رہا ہے, تو وہاں بھی وہ لوگ سن سکتے ہیں. ظاہر جو یہاں بیٹھ کے سنیں گے اس کا تو ماحول ایک فرق ہوگا نا آپ کے لیے. میں کل کے چاہوں گی کہ اگر ان کے لیے ٹیبل آگے آ جائیں, چیئرس کے آگے ٹیبل ہوں گے تو آپ مور کمفرٹیبل ہوں گے, فلورنگ پہ کریں تو پھر ڈیسک ہو جائیں گے. اچھا جی الحمدللہ. تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں, میرا وقت پورا ہو گیا ہے دنیا سے نہیں لیکن آج کے اس وقت کا, اور اللہ کو پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص دے دے, برکت دے دے, قبولیت دے دے, اور اپنے دین کو ہماری زندگی میں پرائیورٹائز کرنا دے دے. رسمی رواجی دین کی بجائے ہم بہترین طریقے سے وہ دین لینے اور دینے والے بن جائیں جو مطلوب ہے. آج دین والوں کی طرف سے جو شدتیں ہوئیں یا پورا پیغام چھوڑ کے صرف اپنی پسند کی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا, کسی کو نماز پہ زیادہ سٹریس ہوا تو کسی کا تبلیغ پہ ہوا تو کسی کا سیاست پہ ہوا, تو جس طرح وہ چائے بنانے میں اگر سمٹری خراب ہو جائے نا, پتی زیادہ ڈال دیں دودھ کم ہو یا پکا زیادہ لیں یا کوئی چیز کم ہو تو چائے کا ٹیسٹ بدلتا ہے نا, تو افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ دین کا آج کل ٹیسٹ بدلا ہوا ہے. کچھ نے اتنی اسٹرانگ چائے پلا دی لوگوں کو کہ بھاگ گئے, کہتے یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور کی چیز ہوگی. کچھ نے اتنا ٹھنڈا کر دیا اس کو کہ وہ کہتے ہیں خیر ہے, جو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, ہم ایسے ہی نیک ہیں, وہ ایسے جیسے آپ نے کچی چائے پلانی شروع کر دی لوگوں کو. اور کچھ نے اس میں کچھ میں کچھ, دعا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, جو بھی بات کہوں گی بڑی ذمہ داری سے کہوں گی انشاءاللہ تعالی, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ بیلنس دین آپ کو ملے گا. اس ایک مہینے کے سفر میں آپ فیل کریں گے کہ دین اسلام کے بارے میں بہت غلط فہمیاں دور ہوں گی. مثلا لوگ بہت کچھ پوچھتے ہیں, سوالات ذہن میں ہوتے ہیں, یہ جائز کہ نہیں یہ نہیں, انشاءاللہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہی چلتے جائیں. اور آپ لوگ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور ایک جیسے سٹکی نوٹس ہوتے ہیں چپکنے والے وہ, اور ایک ہائی لائٹر اور پین تو آف کورس آپ رکھیں گے. یہ لے کے بیٹھے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے. مجھے اس کی کیئر نہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں, مجھے اس کی بہت کیئر ہے کہ جو آتے ہیں وہ کیا لے کے جاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, من دال علی الخیر کفائلہ, حدیث میں آتا ہے کہ جو نیکی کی طرف رغبت دلائے دوسرے کو شوق دلائے وہ ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا, اور اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم میں سے اگر ہر بندہ 10-10 لوگوں تک پیغام دے سکتا ہے اگر اس کا دل جمتا ہے اس پہ, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا 10 گنا اجر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. کوشش کر لیں اپنے ان دنوں میں, اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں, اس سے فائدہ جو بھی اٹھا سکتا ہے, اور انشاءاللہ جو جتنا بھی اٹھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مائک فری کرتی ہوں, آن لائن سے اگر کوئی لے گا یا جو بھی آپ لوگوں کا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ لے سکتے ہیں.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا.